سلامت کرتا ہوں. عصر پروگرام میں خوش آمدید. اس انتہائی اہم پروگرام کی تیسری اور آخری قسط میں ہم دنیا اور خطے میں ایرانی دفاع اور عسکری قوت کے موضوع پر بات کریں گے. یہ موضوع آج کل ہر ایک کی زبان پر ہے, خاص طور پر ان گزشتہ چند مہینوں میں جو امریکہ نے ایران کے خلاف تشہیر شروع کر رکھی ہے. نیز امریکی میڈیا, تجزیہ نگار, ریٹائرڈ فوجی جرنیل, پروفیسر اور اساتذہ وغیرہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایران پر امریکی حملہ کسی بھی طرح سے عقلی اور منطقی نہیں ہے اور یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آج اس پر تفصیلی گفتگو کریں, جس کے لیے ہمارے نہایت محترم جناب ڈاکٹر حسن عباسی تشریف لائے ہیں. خوش آمدید. خوش آمدید. میں گزشتہ کچھ عرصے سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں جو آپ نے مختلف یونیورسٹیوں میں کی ہے. حقیقت میں ہم اہل علم اور ماہرین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کن حالات و واقعات سے دوچار ہے, کیونکہ مغربی عقل مند اور تجزیہ نگار لوگ مسلسل بیان کر رہے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کسی قسم کا حملہ نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا کھول کر بیان کریں, خصوصاً ان جہاد سے دیکھیں جن جہاد سے آپ نے اس مسئلے کو طالب علموں کے درمیان مختلف یونیورسٹیوں میں بیان کیا ہے. امید ہے کہ یہ باتیں عوام اور ذرائع ابلاغ میں بیان کی جائیں گی. اس مسئلے کے ساتھ ہمارے اقتصادی معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں, لہٰذا میں کسی مقدمے کے بغیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ گفتگو شروع کریں. مجھے توقع ہے کہ آج ان باتوں کے علاوہ بھی باتیں ہوں گی جو یونیورسٹی میں طلباء کے سامنے ہوتی رہی ہیں. بہرحال ہم بہت خوش ہیں کہ آپ یہاں اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں. جی بسم اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ اور آپ کے تمام ہمکاروں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ڈائریکٹ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایرانی دفاعی عسکری قوت کا موضوع ایران کے اندر ایک خاص مقام کا حامل ہے. اگر ہم آج کی شب اس موضوع کا اجمالی جائزہ پیش کریں تو بہت اچھا ہے. ہمارے مخاطبین میں سے کچھ لوگ اپنے ماہرین اور تجزیہ کار ہیں, جبکہ اس گفتگو کا کچھ حصہ امریکی اور مغربی تجزیہ کاروں کی باتوں اور تحریروں کا جواب ہوگا, جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ذرائع ابلاغ کی فضا کو ہیجان انگیز اور پریشان کن کر دیں, تاکہ بے مطابق محاورہ اس ذرائع ابلاغ کے کیچڑ میں سے اپنی مرضی کی مچھلی پکڑ سکیں. بہرحال ایرانی دفاعی عسکری قوت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس پر گزشتہ 30 سالوں میں رہبر معظم انقلاب نے ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت کام کیا ہے. سیاسی, اقتصادی, ثقافتی, خاص طور سے عسکری میدان میں ہر طرح سے ترقی کی ہے. ایران کے اندر اس آخری میدان کے حوالے سے نئی ثقافت و تہذیب وجود میں آ چکی ہے, جو کہ ایرانی حکومت کی سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت ہے. آج اسی میدان کی ترقی امریکہ کو کھٹکتی ہے. اس شعبے کا غرور ایرانی قوم کی عزت و آبرو ہے اور وہ اسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور اسی ترقی پر مذاکرات کرنا چاہتا ہے. ان سب امور پر ایرانی دفاعی عسکری قوت کے موضوع کے اندر گفتگو ہو سکتی ہے. میں عرض کروں گا کہ ایران اس مرحلے سے آگے جا چکا ہے کہ اب وہ اپنے دفاع کی تیاری کرے, یعنی اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب انقلاب کے پہلے عشرے میں ایران مقابلہ بے مثل کر رہا تھا. جب عراق نے حملہ کیا, جب امریکہ نے بدماشی کی, اس وقت ایران مقابلہ بے مثل کر رہا تھا, یعنی جیسا حملہ ویسا ہی جواب یا اسی حد میں رہ کر جواب دینا. البتہ دوسرے, تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے عشرے میں ہم مقابلہ بے مثل کرنے میں کامیابی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں, جبکہ تیسرے عشرے میں ایران دفاعی قوت بننے کی طرف آگے بڑھتا ہے اور چوتھے عشرے میں ایران اپنے مخالف کو گھٹنوں پر لانے کی طرف آ گیا, یعنی ڈیٹرنس, دفاعی حالت سے پریمپٹیو, دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی طرف بڑھا. آپ جانتے ہیں کہ آج بھی روس امریکہ کے مقابلے میں دفاعی حالت اختیار کیے ہوئے ہے, یعنی ڈیٹرنس, دفاعی حکمت عملی. آج بھی چین دفاعی حالت اختیار کیے ہوئے ہے, یعنی وہی ڈیٹرنس پالیسی. امریکہ دنیا کے مقابلے میں اسی طرح کی دفاعی حالت میں نہیں ہے. امریکہ اپنی دشمن طاقتوں کے مقابلے میں پریمپٹیو, یعنی دشمن کو گھٹنے ٹکوانے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے. امریکہ اقوام متحدہ میں یہ کام کرتا ہے, ایسا کچھ کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں آنے والا اپنے اندر کمزوری محسوس کرے اور امریکہ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے. چوتھے عشرے میں ایران کی حکمت عملی بھی یہی بنائی گئی کہ ایران کا حریف ایران کے مقابلے میں ناتوانی اور بے بسی محسوس کرے. آج عسکری میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران عملی طور پر اس اسٹریٹجی تک پہنچ چکا ہے. میرے لیے کیونکہ قریب سے ان حکمت عملیوں کو بنتے ہوئے مشاہدہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے, بلکہ ان کے بعض منصوبوں میں شامل بھی رہا ہوں۔ گزشتہ 3 عشروں میں میرے سامنے ہے کہ کس طرح ایران سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ آج ایرانی عوام بھی بخوبی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ دنیا بھر کے ماہرین بھی اس بات کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، ہماری عوام گلی کوچوں میں اس طاقت و اقتدار کو محسوس کرتے ہیں۔ البتہ اقتصادی میدان میں عوام کو بعض کمزوریاں اور مشکلات نظر آتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دشمن امریکہ یہاں اس میدان میں ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن چونکہ عسکری شعبے میں ہر حوالے سے رہبر معظم انقلاب کی زیر نظر کام ہو رہا ہے، لہذا انہوں نے نہایت عمدہ طریقے سے کام کو آگے بڑھایا ہے اور اس شعبے کو تعمیر کیا ہے۔ میں ابھی اس کی علمی اور فنی جہت کو بیان کروں گا اور آپ کو مصادیق بتاؤں گا۔ تو اب جمہوریہ اسلامی ایران بالکل بھی دفاعی حالت میں نہیں ہے، بلکہ اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہے کہ اس کا دشمن اپنے اندر کمزوری محسوس کرے اور وہ جنگ سے پہلے ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ خود یورپینز کے بقول ڈیٹیرنس پالیسی نے پری ایمپٹیو پالیسی پر سبقت حاصل کر لی ہے، یعنی ان کے مطابق ابھی ایران میں دفاعی حالت پر باتیں نہیں ہو رہی، بلکہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے کہ دشمن ہم پر حملے کے لیے اٹھ ہی نہ سکے۔ یہاں میں ایک بریکٹ کھولوں گا کہ لوگوں کی توجہ اس وقت اقتصادی معاشی پابندیوں اور ملکی اقتصادی مشکلات کی طرف ہے، لہٰذا وہ جو رہبر معظم انقلاب کی گفتگو ہے جہاد اقتصادی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل جیسے ہم نے عسکری میدان میں دشمن کو بے بس کر دیا ہے، ایسے ہی رہبر معظم چاہتے ہیں کہ اقتصاد کے ذریعے ایسا کام کرو کہ ملکی اقتصاد میں آنے والے جھٹکوں سے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ لیکن نہایت افسوس ہے کہ چونکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے شعبہ اقتصاد میں ذمہ داران اس جہادی اقتصاد کو عملی سطح پر نہیں سمجھ سکے اور وہ لوگ صرف نیوبرال کے معاشی نظریے کو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور پھر حکومتی عہدوں پر بیٹھ کر اسے ہی عملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ابھی ہم ثقافتی، سیاسی، عسکری طاقت میں صرف سیاسی عسکری طاقت پر بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک شطرنج کی کھیل ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی قسم کی چالیں چل سکتے ہیں۔ دفاعی عسکری قوت کے 4 بنیادی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو بہت اہم ہے، جسے خوف کا توازن کہا جاتا ہے، یعنی آپ اس وقت دفاعی عسکری قوت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ خوف و توازن کو پیدا کر سکیں۔ اگر دشمن آپ کے معاشرے میں خوف پیدا کر سکے، سب ڈر جائیں کہ ہائے خدایا، ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو جائے، جنگ چھڑ جائے، تو ایسی صورت میں آپ کے دشمن معاشرے کو بھی آپ سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے خوف زدہ ہیں، تو ایسی صورت میں خوف کے توازن کے نظریے کے تحت کہتے ہیں اس کے جواب میں آپ کے دشمن معاشرے میں بھی ایسا ہی خوف ہونا چاہیے۔ یہاں عسکری قیادت آ کر انتباہ کرتی ہے کہ اگر کسی نے ایران کے خلاف کوئی اقدام کیا تو ایران بھی اس کے خلاف کاروائی کرے گا۔ اس موقع پر روشن فکر لبرل لوگ، جو کہ امریکی سیاست کا 5واں ستون ہے، کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، تم لوگ کیوں دنیا کو دھمکاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ اس میں دھمکانا کیا ہے بھائی، یہ خوف کے توازن کی حکمت عملی ہے اور اس خوف کے توازن کی علمی بنیادیں ہم نے نہیں رکھی۔ آپ سائبر ورلڈ میں جا کر انگریزی اور فارسی میں خوف کے توازن پر تحقیق کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اس پر پورے پورے نصاب موجود ہیں۔ اگر طے ہے کہ آپ کے ملک پر حملہ نہ ہو تو آپ کو اپنے دشمن کے لیے خطرناک ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ کہیں ہم اسرائیل کے لیے خطرناک نہیں ہیں، ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں کہ اسرائیل آئندہ 20-25 سال تک نہیں رہے گا۔ سعودی عرب جب ہمیں للکارے تو جواب میں ہم اسے کچھ نہیں کہیں۔ امریکہ جب یہ کہے گا کہ میں آج ماروں گا، کل ماروں گا، آج جنگی کشتی لاؤں گا، کل فضائی طیارے لاؤں گا، تو ہمیں اس کے لیے خطرناک نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم ان باتوں کے خلاف کچھ کہیں گے تو ہم جنگ طلب اور جنونی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دفاعی حکمت عملی کا پہلا مرحلہ خوف کا توازن قائم کرنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے شروع میں اپنے دشمنوں کے لیے خوف کا توازن قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ایران نے بحری فوج کے ذریعے سمندر میں دشمن کو جواب دیا، بری فوج نے میزائل مار کر دشمن کے دانت کھٹے کیے، مخصوص زمینی کاروائیوں میں دشمن کو پسپا کیا۔ اسی طرح پراکسی وار میں رفتہ رفتہ جمہوریہ اسلامی ایران خوف کے توازن کو برقرار کرنے تک پہنچ گئی۔ دوسرا اہم عنوان تلافی بزرگ، یعنی سخت بدلہ، منہ توڑ جواب ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے بڑھ چڑھ کر جواب دیں، یعنی اگر وہ ایک مارے آپ اسے 2 لگائیں۔ اور آپ نے منہ توڑ جواب کا مظاہرہ 2 سال پہلے یا گزشتہ سال بھی دیکھا ہے۔ داعشی دہشت گرد مجلس شورائے اسلامی میں آئے اور 12 مظلوم لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد جواب میں ایران کا جواب کیا تھا؟ ایران کا جواب داعش کے خلاف خفیہ حملہ نہیں تھا، بلکہ ایران کا جواب منہ توڑ تھا۔ دو تین ملک پار شام میں بیٹھی ہوئی داعش کے سر پر 6-7 بیلسٹک میزائل مار دیے۔ یعنی اگر کوئی ایران کو ایک مارے گا تو ایران کی طرف سے اسے منہ توڑ جواب کی حکمت عملی کے تحت بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسی طرح دہشت گرد آئے، انہوں نے اہواز میں گزشتہ ستمبر کے مہینے میں ہمارے 40 شہریوں کو شہید کیا، اس موقع پر بھی ایران نے بھرپور جواب دیا۔ اب ہے تیسرا عنوان، قابل انعطاف رویہ، یعنی انعطاف پذیر رد عمل، یعنی ناقابل تلافی نقصان۔ اس میں آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ انعطاف کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی 0 سے 100 تک آپ انعطاف کرتے ہیں۔ یعنی اگر امریکہ ہماری ایک چھاؤنی کو نشانہ بنائے، ہمارے کسی ایک شہر پہ حملہ کرے، ہماری توانائی کے کسی مرکز کو ہدف قرار دیتا ہے، تو یہاں ہم اس کا ایک آدھ جواب دینے کے بجائے جنگ کو اس سطح پر لے جائیں گے کہ ہر میدان میں جنگ شروع کر دیں، دشمن کے لیے ہم سے جان چھڑوانا دشوار ہو جائے گا۔ اور اسے کہتے ہیں قابل انعطاف رویہ، یعنی ناقابل تلافی نقصان۔ دفاعی عسکری قوت کا یہ ہے تیسرا مرحلہ۔ اب آئیے چوتھے مرحلے کی طرف، انہدام قطعی، یعنی یقینی تباہی۔ اس کا یہ معنی ہے کہ اگر طرفین میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو دوسری طرف والا اپنے دشمن کی نابودی تک ثابت قدم رہے۔ ان نکات کو ذہن میں رکھیں، اور آج جمہوری اسلامی ایران کے بارے میں عالمی طاقتوں کے اندر یہ بات عام ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ کی چنگاری اٹھی تو یہ چنگاری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایران عسکری طاقت میں اس سطح تک پہنچ چکا ہے جس کا دو ٹوک واضح اور واشکاف الفاظ میں جارج بش کے دور میں امریکیوں نے اعتراف کیا، اوباما کے دور میں بھی امریکیوں نے کہا ہے، اور آج بھی امریکی ریٹائرڈ جنرل اعتراف کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کی ایک چنگاری عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان تک باقی نہیں رہے گی، اس سے مراد یقینی تباہی، یعنی مکمل تباہی ہے۔ لہذا دفاعی عسکری قوت کے 4 مرحلے ہیں، جن میں سے پہلا خوف کا توازن، دوسرا سخت ترین بدلہ، تیسرا ناقابل تلافی نقصان، اور چوتھا یقینی تباہی ہے۔ سن 2000 کی دہائی میں ایران ان 4 مراحل سے کامیابی کے ساتھ گزر آیا تھا، اور پھر اس کے بعد کے سالوں میں ایران پریمپٹیو، یعنی پیشگیرانہ حکمت عملی کی طرف آگے بڑھ گیا تھا۔ عسکری طاقت کی اس منزل جسے ہم پریمپٹیو کہتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں انگریزی الفاظ کو استعمال نہ کرنے کے بارے میں رہبر معظم کی تاکید کے باوجود کسی حد تک مجبوری ہے، کیونکہ ہم دشمن کو ان کی اصطلاح میں سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو یہ پیغام ملا ہی نہیں۔ اس انگریزی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ دشمن میں آپ کے خلاف اٹھنے کی جرات پیدا نہ ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف لڑ نہیں سکتا، جی اس سے بھی کچھ بہتر، یعنی بالکل جرات ہی نہ کر سکے کہ کوئی کارروائی کرے۔ اس لیے اب اسلامی جمہوریہ ایران دشمن کی نسبت اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایران ان مرحلوں سے گزر رہا تھا، جن پر رہبر معظم انقلاب نے بات بھی کی ہے، ان 3 مرحلوں کو طے کرتے ہوئے ایران آگے بڑھا ہے، اور اب آپ لوگوں کے درمیان ایک اطمینان دیکھتے ہیں۔ اگر اقتصادی میدان میں بھی انقلابی فکر اور اسلامی جمہوریہ ایران کا بنیادی نظریہ حاوی ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج ہماری عوام اقتصادی میدان میں بھی موجودہ مشکلات سے دوچار نہ ہوتی۔ یہاں تک ہم پر واضح ہو گیا کہ ایران مقابلہ بے مثل سے دفاعی عسکری قوت تک پہنچا، اور پھر اس دفاعی عسکری قوت سے آگے اب یہ حالت ہے کہ جب امریکہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، ہماری عوام تہران اور دوسرے شہروں میں دکانوں پر اور بازاروں میں عید کی خریداری میں مصروف ہوتے ہیں، کسی کے لیے ان دھمکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صرف روشن فکر لوگ ہیں جو چلاتے ہیں کہ فریاد ہو، امریکہ حملہ کرنے والا ہے، بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، کیا جانتے ہو کہ امریکی بحری بیڑا ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اور تمہیں کیا پتا امریکی B-52 جنگی طیارے آ گئے ہیں یا امریکی F-35 طیارہ آ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں کے لیے یہ سب اہم نہیں، اس لیے اب ہم پریمپٹیو مرحلے میں ہیں۔ اسی بنا پر ایک مرتبہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، دوسری مرتبہ کہتا ہے کہ میں عسکری حملہ نہیں کرنا چاہتا، میں حکومت کی تبدیلی ہی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پریمپٹیو مرحلے میں ہے۔ یہ ایک مجموعی تصویر ہے۔ اب جب ہم نظریاتی سطح پر ڈیل تھیوری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک طرف ایران ہے جو دفاعی عسکری قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یعنی ایران اپنے حریف کو ناتوان و بے بس بنا رہا ہے تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے۔ ایران کا حریف کون ہے؟ اس کا نام امریکہ ہے۔ یہ بیمار روشن فکر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں امریکہ سے جنگ کی باتیں کرتے ہیں؟ کچھ بیمار لبرل لوگ کہتے ہیں آپ کیوں دنیا کے چہرے پر ناخون مار رہے ہیں، کیوں دنیا کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ امریکہ ایک جنگلی بھینسی کی مانند ہے، سب لوگ اس کے دودھ سے استفادہ کر رہے ہیں، جبکہ آپ لوگ ہیں کہ امریکہ کے سینگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ اپنے ٹیلی ویژن سے اس بات کو واضح کر دیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ جنگ چاہتے ہیں یا امریکہ دنیا کے ساتھ جنگ چاہتا ہے۔ اب ایران ایک حکومت ہے، ایک اہرام اقتدار ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف قوم ہے، یعنی اسٹیٹ اور نیشن۔ یہ کچھ اہم نکات ہیں، ان پر ناظرین سے گزارش ہے کہ غور کیجیے گا۔ لیکن نیشن اسٹیٹ کیا ہے؟ امریکہ نے اس حکومت و قوم کے تصور کو عالمی کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک عالمی حکومت ہے جس کا نام امریکہ ہے، یعنی یونائیٹڈ اسٹیٹس، اور ایک طرف عالمی قوم موجود ہے جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں، یعنی یونائیٹڈ نیشن۔ یہ نیشن اور وہ اسٹیٹ، نیشن اسٹیٹ، حکومت و قوم، یعنی ایک حکومت ہے اور ایک ہی قوم ہے، ایک عالمی قوم ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی قومیں اقوام متحدہ ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اور ایک عالمی حکومت ہے جس کا نام امریکہ ہے۔ دیکھیں کہ آپ امریکہ میں بڑے ہوئے ہیں، آپ نے کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، آپ انگریزی زبان اچھی طرح جانتے ہیں، اگر میں غلطی پر ہوں تو آپ مجھے ٹوکیے گا۔ کیا ایرانی وزارت خارجہ غلط کہتی ہے یا ہمارا پریس ٹی وی ٹھیک کہتا ہے؟ کیا امریکہ میں وزارت خارجہ ہے؟ کیا امریکہ میں کوئی فورن منسٹر ہوتا ہے؟ اچھا تو امریکہ کیا کہتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ۔ یہ کلمہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، حکومت کا ڈپارٹمنٹ، یہ لفظ وزارت حکومت یا وزارت ایالت، انگریزی زبان جاننے والے یونیورسٹیوں میں سیاست کے اساتذہ، ہماری وزارت خارجہ یا ہمارے ٹی وی کے انگریزی دان اس لفظ سے کیسے وزیر خارجہ کا معنی کرتے ہیں؟ آج امریکی وزیر خارجہ پومپیو ہے، آپ فارسی میں کیا کہیں گے کہ وزیر خارجہ امریکہ جناب پومپیو، یا جناب جان کیری وزیر خارجہ امریکہ ہیں؟ اس کو انگریزی میں ترجمہ کریں، میں بھی دیکھوں کہ کس طرح اس سے فورن منسٹر سمجھا جاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، در حقیقت یہ ایک ریاست کا ڈپارٹمنٹ ہے، جبکہ ریاست کا مطلب اسٹیٹ نہیں ہے، اسٹیٹ یعنی حکومت۔ امریکہ کے اندر 50 سے زائد حکومتیں ہیں، مثلاً کیلیفورنیا حکومت، ٹیکسس حکومت، فلاں 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 حکومت، یہ گوناگوں حکومتیں کہ جنہیں ہم ایالتہائے متحدہ امریکہ کہتے ہیں، جو کہ غلط ہے، یہ حکومتیں متحد ہیں اور امریکہ ایک فیڈرل حکومت ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ میرا وزیر خارجہ وہ ہے جو ساری دنیا کا وزیر خارجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایرانی وزیر داخلہ کا کام کیا ہے، ایرانی وزیر داخلہ 30 عدد صوبوں کو اپنے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، تمام گورنر وزیر داخلہ کے ماتحت ہیں، وہ انہیں ہم آہنگ کرتا ہے، جیسے یہ ایرانی وزیر داخلہ اور یہ تمام صوبے ہیں۔ امریکہ میں وزیر خارجہ اور امریکہ سے باہر ساری دنیا کے ممالک ایسے ہی ہیں، یعنی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ وہ ادارہ نہیں ہے جو امریکہ کے اندرونی معاملات کو دیکھتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس داخلی معاملات کے لیے الگ وزارت داخلہ ہے، امریکہ کے لیے بیرونی وزارت وہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے۔ میں اپنے ٹی وی والوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے کلمات کی اصلاح کریں، یہ لوگ اپنی خبروں میں کیوں کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ امریکہ؟ ہماری وزارت خارجہ، ہماری شورائے امنیت، ہماری شورائے عالیہ فرنگی انقلاب کو چاہیے کہ یہ جو بعض غلط اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں انہیں ٹھیک کریں۔ امریکہ اپنے باہر کسی دنیا کا قائل نہیں، وہ دنیا کو اپنے لیے سمجھتا ہے، صرف اپنے لیے۔ لہٰذا اسٹریٹجک علوم کے اساتذہ اور سیاسیات کے اساتذہ جانتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ یعنی حکومت و قوم ان کے مطابق ایک عالمی حکومت ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، اور ایک عالمی قوم ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ میری فوج کے ماتحت کام کرتی ہے۔ اوباما کی حکومت میں امریکی مسلح افواج کے خد و خال کو جب لکھا گیا، اس کے شمار نمبر 1 میں کمانڈر مولن نے دستخط کیے تھے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ کرۂ ارض کے ہر علاقے میں جہاں اقوام متحدہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ امریکی سپہ سالار کی زیر نظارت کام کرتا ہے، یہ کمانڈر مولن کے دستخط ہیں۔ دیکھیے کمانڈر مولن نے اس دستاویز پر 2011 میں اوباما کی حکومت میں دستخط کیے، یہ ڈاکٹرائن فار دی آرم فورسز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، 2013 میں اسے شائع کیا گیا اور یہ جوائنٹ شمارہ نمبر 1 ہے، یہ امریکی مسلح افواج کی ڈاکٹرائن ہے۔ اس میں امریکہ کہتا ہے کہ جب میں کرہ ارض کے کسی بھی علاقے میں سی ایم او سی تشکیل دوں اور وہاں کوئی امریکی فوجی افسر اقدام کرے گا تو اقوام متحدہ اس کے ماتحت کام کرے گی۔ دیکھیں وہ اوپر والے حصے میں، ملٹری یعنی فوجی حصہ، امریکی فوجی افسر کے زیر نظر ہے۔ دیکھیے یو این اس حصے میں جسے آپ دیکھ رہے ہیں، یو این اپنے تمام اداروں کے ساتھ، اپنی تمام این جی اوز، ریڈ کراس، اس سارے ادارے امریکی مسلح افواج کے ماتحت کام کرتے ہیں، یعنی سرحدوں کے بغیر ڈاکٹرز، پناہ گزینوں کی کمیشن، عالمی غذائی پروگرام، ریڈ کراس، ہلال احمر، سب کو ہر صورت میں امریکی فوجی افسر کے زیر نظر کام کرنا ہے۔ یہ بات باقاعدہ طور پر امریکی مسلحہ افواج کی ڈاکٹرائن میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ ڈاکٹرائن بتا رہی ہے کہ اقوام متحدہ امریکی فوج کا ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یونیورسٹیز میں سیاست کے اساتذہ ذہنیت پیش کر رہے ہیں اور امریکہ کو الگ بیان کرتے ہیں، ہماری وزارت خارجہ میں یہ جو رائے پائی جاتی ہے کہ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اور وہاں ہر کسی کی ایک رائے ہے، یہ سب کچھ ایک مذاق اور تمسخر کے علاوہ کچھ نہیں۔ یونیسکو، یونیڈو، یونیسیف، آئی ایم ایف یعنی عالمی مالیاتی بینک، اکاؤ، یونیسیف، یہ تمام ادارے امریکی فوج کے کسی نہ کسی شعبے کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سرکاری طور پر شائع ہونے والی رسمی دستاویزات کیا ہیں۔ اگر کوئی سرکاری دستاویز جو کہ اوباما حکومت کے دوران امریکی فوج کے حاضر سروس افسر کے دستخطوں کے ساتھ جاری ہوئی ہے، اس پر تنقید کرتا ہے اور کہے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ دیوانہ ہے۔ بنابر امریکہ نے اپنے تئیں ایک عالمی حکومت تشکیل دے رکھی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس سے مراد امریکہ کی 52 ریاستیں نہیں ہیں بلکہ مراد ساری دنیا ہے۔ ایک ریاست کا وزیر ہے، ہم اسے وزیر خارجہ کہتے ہیں، پہلے جان کیری تھا، اب پومپیو ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ایک تیسرا شعبہ ہے جس میں اس نے نیشن کو ایک قرار دیا ہے، اور امریکہ نے اپنے لیے سارے کرہ ارض کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، بالکل ایک کیک کی مانند۔ کرہ ارض کے مختلف علاقوں کے لیے اس نے گورنر بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایران کو دیکھیں کہ اس کے 30 صوبے ہیں، ہر صوبے جس کے میئرز وزیر داخلہ کے ماتحت ہیں، ہر صوبے کا ایک انتظامی سربراہ ہے جو انتظامی ادارے یعنی پولیس کے سربراہ کے ماتحت ہے۔ امریکہ نے کرہ ارض کو تقسیم کیا، کیسے تقسیم کیا؟ شمالی امریکہ کا ایک مشترکہ سربراہ ہے، یعنی سربراہ شمالی امریکہ جس کا مارون رنگ ہے۔ میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا اس انتظامی سربراہ کے ماتحت ہیں۔ یہ سربراہ 4 ستارہ فوجی جنرل ہے۔ جنوبی امریکہ کا بھی ایک سربراہ ہے جو مرکزی امریکہ سے لے کر جنوبی امریکہ تک انتظامات کو سنبھالتا ہے۔ یورپ کا ایک سربراہ ہے جس کا مرکز جرمنی ہے، جرمنی کے شہر بتول 30 میں ہے، اس کا سمندری مرکز اٹلی کے شہر گیوتا میں ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ سارا یورپی اتحاد، ترکی، کفکاز کے ممالک، روس کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ اب امریکہ کی بدماشی کو دیکھیں کہ روس اور یورپ کو ایک سربراہ کے ماتحت رکھا ہے۔ یورپی سربراہی آپ ذرا دیکھیں، یہ ایک مخفف ہے، یعنی یورپی سربراہی، یہ سی ایم او کا مخفف ہے۔ یہ ادھر جو سربراہی بنا رکھی ہے جس کا رنگ سبز ہے، افریقائی سربراہی ایک ایسی سربراہی ہے کہ جس میں جنوبی افریقہ، مصر اور شمالی افریقہ ہے، یہ سارے افریقہ کو شامل کرتا ہے اور سارے افریقہ کی سربراہی کر رہا ہے۔ ایک اور سربراہی جس کا رنگ نیلا ہے، جس کا نام پیسیفک ہے، بحرائے آرام، یعنی اس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، چین، ہندوستان، انڈونیشیا، ملائیشیا سب اس سربراہ کے زیر نظر ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ چین جیسی سپر طاقت، جاپان جیسا اقتدار، آسٹریلیا جیسا ملک، انڈونیشیا، ہندوستان جیسا ملک جو 1 ارب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے، یہ سارے امریکن پیسیفک سربراہی کے ماتحت ہیں۔ دنیا بھر میں ان سب کے درمیان ایک مرکزی علاقہ ہے اور اس علاقے کو امریکہ کا مرکزی سربراہ دیکھتا ہے، یعنی یو ایس سینٹ کام۔ یہ یو ایس سینٹرل کمانڈ کا مخفف ہے، یعنی سربراہ برائے مرکزی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس مرکزی سربراہی کے اندر 20 سے 22 ممالک شامل ہیں۔ اس میں مصر، سعودی عرب، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، شام، عراق، کویت، بحرین، ایران، امارات، عمان، افغانستان، پاکستان، ترکمانستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان، یہ 20 سے 22 ممالک جنہیں پیلا رنگ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کا مرکز دوحا قطر میں ہے، یعنی دوحا قطر میں ایک امریکی سربراہی دفتر ہے جہاں پہلے ایک جنرل تھا، جنرل میتھس، جو کہ 4 ستارہ جنرل تھا۔ گزشتہ سال کرسمس کی رات جب ڈونلڈ ٹرمپ عراق میں آیا اور اسے کہا گیا کہ جہاز کی لائٹس کو بند کر دیا جائے، یہاں خطرہ ہے، تو ٹرمپ ناراض ہو گیا اور اس نے کہا یہ کیا حالت ہے، ہم نے 7,000 بلین ٹریلین ڈالر یہاں خرچ کیے ہیں، ہمارے 7 ٹریلین ڈالر یہاں خرچ ہوئے ہیں۔ یہ جنرل میتھز آخر کر کیا رہا تھا بھائی، جو مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بتیاں بجھا کر آؤں؟ 4 ستارہ جنرل میتھز نے شام اور عراق میں 7 ٹریلین ڈالر خرچ کیے تھے، یعنی سینٹ کام کا سربراہ اس نے اگلے ہی دن استعفیٰ دے دیا۔ اب ایک 3 ستارہ جنرل میکنزی آیا ہے اور اب وہی اس علاقے کا سربراہ ہے۔ ہماری عوام کو جان لینا چاہیے کہ یہ 22 ممالک جن کے مرکز میں ہم ہیں، اتفاق سے ہم اس سربراہی کے درمیان میں آ گئے ہیں۔ تمام ممالک جن کے آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر 26 یا 27، یہ سارے ممالک ایک ہی سربراہ کے زیر نظر ہیں جس کا نام جنرل میکنزی ہے۔ تمام روشن فکر اور بیمار ذہنیت کے مالک لبرل جو یونیورسٹی اور ٹیلی ویژن میں کہتے ہیں کہ ایران کو مذاکرات کرنے چاہیے، آپ دنیا کو کیوں اپنے پنجے دکھا رہے ہیں؟ یہ لوگ ہمیں بتائیں کہ ہم عالم حقوق کی کون سی منطق کے مطابق بات کریں؟ کیا امریکہ کو اجازت ہے کہ وہ دنیا کو تقسیم کرے؟ کیا امریکہ کو اجازت ہے کہ وہ قطر میں اپنا مرکز قائم کرے؟ ان 26-27 ممالک میں امریکہ کو کیا اجازت ہے کہ وہ اپنی 120 فوجی چھاونیاں بنا کر رکھے؟ پھر اس کے بعد ہم پر اعتراض کرے کہ تم لوگ کیوں شام میں جاتے ہو، کیوں لبنان جاتے ہو، آپ کے پاس کیوں بیلسٹک میزائل ہے؟ یعنی جب بھی ایک یونیورسٹی کا طالب علم یا ذرائع ابلاغ کا کوئی ذمہ دار اٹھتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک امریکی یا اسرائیلی جاسوسی ادارے کا ملازم ہے، یعنی یا موساد سے تنخواہ لیتا ہے یا MI6 یا CIA سے تنخواہ لیتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہے ان کی منطق، آپ ملاحظہ کریں کہ امریکہ کیوں اتنا بدحواس ہے؟ امریکہ کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ دنیا کو تقسیم کرے؟ کس نے اسے کہا ہے کہ دنیا کو اپنے حساب سے تقسیم کر لے اور اس کے لیے نقشہ بناتا پھرے؟ امریکہ کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ ہمارے خطے میں آئے اور دوحہ قطر میں بیٹھ جائے؟ امریکہ کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ ہم سے کہے یا آپ کو فون کرے اور ہمارے لیے پیغام دے کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر لیں کیونکہ ہم اس کے لیے خطرناک ہیں؟ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران شرارت کا مرکز ہے، ایران سرکش اور بغاوت کرنے والی حکومت ہے۔ آخری تہمت جو ایران پر لگائی ہے اور وہ ٹویٹر پر بھی مشہور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے اے ٹیررسٹ نیشن، ایک دہشت گرد قوم۔ یہ دہشت گرد قوم کیا ایران دہشت گرد قوم ہے؟ کیا ایرانی حکومت باغی ہے؟ کیا ایران بغاوت کرنے والا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایران نے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو چیلنج کیا ہے۔ ایران اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کام جو روس نہیں کر سکا، چین نہ کر سکا، جاپان نہ کر سکا، جرمن اور اصل امریکن نہ کر سکے، برطانیہ نہ کر سکا، لیکن ایران نے اس جارحیت کو چیلنج کیا ہے، اس ناپاک منصوبے کو خاک میں ملایا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایران کی دفاعی اسٹریٹجی یعنی ایران اس میں کامیاب رہا ہے کہ امریکہ کو اس کی سرحدوں کے اندر محدود کر دے، ایران کامیاب رہا ہے کہ اس دنیا کی امریکی تقسیم کا عملی طور پر انکار کرے اور اقوام کو قیام کرنے کی جرات عطا کرے، ایران نے خود دشمن کے سامنے ڈٹ کر اقوام عالم کا حوصلہ بڑھایا ہے، اور یہ اہم اور بنیادی بات ہے۔ جناب طالب زادے، یہاں میری بات نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اولیور سٹون گزشتہ سال یہاں آئے تھے اور آپ نے فجر فلم فیسٹیول کے دوران ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ ان سے متعدد بار ملاقاتیں کر چکے ہیں، وہ ایک ماہر فلم ساز ہے۔ جب اولیور سٹون نے فلم ڈبلیو بنائی، ٹی وی نے اس فلم کو 2 سے 3 مرتبہ دکھایا۔ میں اپنے انقلابی نوجوانوں سے تاکید کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس فلم ڈبلیو کو غور سے دیکھیں، جس میں جارج ڈبلیو بش کی زندگی اور اس کے اقتدار میں آنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ایک منظر ہے جہاں یہ لوگ وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، سیاسی تجزیہ و تحلیل کر رہے ہیں، سن 2000 میں کہتے ہیں کہ آئندہ 20-25 سال تک ہم کیا کریں، ہمارے دو اطراف میں اوکیانوس ہیں، بحیرہ اطلس اور بحیرہ آرام، ہم آئندہ 25 سال تک کرہ ارض میں کسی دوسری جگہ تک رسائی نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی توانائی کا زیادہ حصہ استعمال کرتے ہیں، کچھ بھی کم نہیں۔ ڈک چینی کہتا ہے ہمیں چاہیے کہ عراق پر قبضہ کریں، افغانستان کو قابو میں کریں، ایران کا محاصرہ کریں، اور پھر ایران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں ہر صورت ایران پر قابو پانا ہوگا، اگر ایران پر قابو نہ پایا تو ہم عالمی امپائر کو تشکیل نہیں دے سکتے، ہم پاکستان اور ہند نہیں، پاکستان کا مقابلہ ہندوستان سے ہے، ہندوستان کا مقابلہ پاکستان سے ہے، ہمارا مقابلہ یونائٹڈ نیشن آف امریکہ سے ہے۔ امریکہ کہتا ہے تم ہماری ایک ریاست بن کر رہو، ہمارا ایک صوبہ بن کر رہو، جو کچھ میں کہوں اسے قبول کرو اور نارمل ہو جاؤ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نارملائزیشن پر گفتگو کی تھی، اب پومپیو کہتا ہے کہ ایران کو نارمل ہو جانا چاہیے، ایک نارمل ملک بن کے رہے بس، اور یہاں داخل میں اصلاح طلب اور لبرل کہتے ہیں کہ ایران کو نارملائزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ امریکہ کا 5واں ستون ایران میں کہتا ہے، یعنی لبرل طبقہ، کہ ایران کو نارمل ہو جانا چاہیے، اور امریکہ بھی کہتا ہے کہ ایران کو نارمل ہو جانا چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ایران قبول کر لے, کہ وہ امریکہ کی ریاستوں میں سے مثلا 195 ریاست ہے, قبول کر لے کہ وہ امریکہ کے تابع ہے. یہ ہے وہ واقعہ جو پیش آیا ہے. اگر ہم نگاہ کریں اور دیکھیں کہ ایلیورسٹون جب ذرائع ابلاغ میں آ کر ایسا کہتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ فلم ڈبلیو کو دیکھیں, جیسا کہ میں نے عرض کی ہے ٹی وی نے اسے نشر کیا ہے, جی بالکل آپ اسے دیکھیں. یہ نقطہ کہ ہم نے ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے, صرف ایک ٹکڑا ایران باقی رہ گیا ہے. کب؟ 18 سال پہلے سن 2000 میں ڈک چینی, کونڈیزا رائس, ڈبلیو بش, کولن پاول جو اجلاس میں بیٹھے ہیں وہ اسکرین کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر ہم نے ایران پر قبضہ کر لیا تو ہم اپنی عالمی حکومت کو تشکیل دے سکتے ہیں. ایران عالمی سطح پر یونائٹڈ نیشن آف امریکہ کی حکومت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور یہ وہ بنیادی اور اہم بات ہے.
اگر آپ موافق ہوں تو فلم کے اس حصے کو ہم اکٹھے دیکھتے ہیں. فلم ڈبلیو کے علاوہ بھی امریکہ نے دو فلمیں بنائی ہیں, بلکہ تین فلمیں, جے ایف کیو یعنی جان آف کینیڈی, یہ بھی ایک ہے, اس کے بعد نکسن تھا, لیکن یہ فلم جارج بش کی صدارت کے زمانے میں بنائی گئی تھی, اور فلم ڈبلیو. اس میں ایک بہت اہم سین تھا, اس کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وائٹ ہاؤس میں یہ بات بہت عام تھی کہ ڈک چینی اور برک ٹور وائٹ ہاؤس کے برآمدے میں چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا عراق جانا غلط تھا, دراصل ہمارے لوگوں کو ایران جانا چاہیے تھا.
مجھے اس بارے میں خبر نہیں تھی, خود ہی بیان کر رہے ہیں.
میں نے اسے پڑھا تھا, لیکن جب ہم بازار میں جا رہے تھے تو کہا کہ یہ موضوع وائٹ ہاؤس کے برآمدوں میں مشہور تھا. یہ دونوں آپس میں کانا پھوسی کر رہے تھے کہ ہمارے حقیقی مردوں کو ایران جانا چاہیے تھا جو کہ آج تک نہیں گئے. اگر آپ موافق ہوں تو
کیا کوئی حقیقی مرد امریکہ میں پایا جاتا ہے؟
جی ہاں ایسا ہی ہے. آئیے اکٹھے دیکھتے ہیں.
آقای رئیس جمهور, میخوایم بدونیم من چی فکر میکنم. من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع امریکا توش از بین رفته, تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته و ما دو تا اقیانوس داریم که ما رو از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیش رو استفاده میکنیم. فکر میکنی روسیه و چین وقتی خودشون به اون منابع نیاز دارن میان کمکمون کنن؟ 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیا است, جایی که در نهایت هدف ماست. نفت، گاز، آب. عراق به تنهایی 10% از منابع جهانو داره. 60 تا از 80 چاه نفتش هنوز دست نخوردن
و حدود 100 میلیارد بشکه هم تو صحرای غربیشون دارن, تو دریای از نفت شناور.
ما در بیش از 120 کشور در سر تا سر جهان پایگاه داریم. اگه عراقو بهش اضافه کنیم ببینید چه اتفاقی میفته. اون وقت در گلوگاه حاصل خیز تمدن قرار میگیریم. منابع فوق‌العاده ما در دجله و فراته. همطور که دان گفت باید این باطلاقو خوش کنیم, بازسازیش کنیم و منابعش رو تصاحب کنیم.
صاحبش اونان ولی ما میگردونیمش. خطهای لوله, مسیرهای دریایی, منابعشون هزینه بازسازی رو میده.
سلسله از قدرت که نسلها در آمریکا جریان خواهد داشت, البته اگه طبق نقشه پیش بریم.
خب دیک, برنامه خروج واقعیمون از عراق چیه؟
خروجی در کار نیست, ما میمونیم.
مسی تاجر نفت
کالین, تو دهه 90 تو هم بخشی از برنامه بودی. تو از برتریمون تو تسلیحات, فضا, مسائل کامپیوتری و الکترونیک حمایت کردی. موافقت کردی هیچ وقت نذاریم یه قدرت نظامی یا اقتصادی جلومون قد علم کنه.
آزاد کردن این سلاح روی چنین افرادی مثل این میمونه که با تفنگ فیکوشی مورچه را از پا در بیاری. تو جنگ پیش دستی میکنیم, اسمشو میذاریم پیشگیری و به خودمون این حق رو میدیم که هر وقت خواستیم از بمب اتم استفاده کنیم. کاری رو شروع میکنیم که پایانش معلوم نیست به کجا میکشه. این نظام جدید جهانی نیست, جهانیه که دیوانه شده و مطمئنم این چیزی نیست که مردم بخوان.
کارین, هیچ کس با ما مخالف نیست, خودت اینو میدونی. تا زمانی که خوب کنترلش کنیم
و زمانی میتونیم این جنگو کنترل کنیم که بدونیم ازش چی میخوایم. تو جورچینی که چیدیم همه تکا باید سر جاشون قرار بگیرم و این بسط چی کمه؟ ایران منبع اصلی. ایران سومین منبع نفت جهانی رو داره. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه. امپراتوری، امپراتوری واقعی. اینطوری کسی با همون در نمیفته.
کاش ہمارے پاس اولیور سٹون کے ان انٹرویوز میں سے ایک انٹرویو ہوتا جس میں وہ ایران کے متعلق بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ایران یعنی ہر چیز، کیا مشرق وسطی اور کیا دنیا، سب کچھ ایران ہے. اصل مسائل کی طرف اس کی پوری توجہ تھی اور اس خوف سے بھی آگاہ تھا جو ایران کے بارے میں پیدا کیا جا رہا تھا. جی فرمائیں.
جی ہاں، ہم ڈاکٹرائن کے تجزیہ و تحلیل کے اس مرحلے پر یورپ، امریکہ اور صہیونی حکومت کے تمام سوچ بچار کے اداروں کی خبر رکھتے ہیں. ان کی رپورٹس کو خلاصہ کر کے ملکی اعلیٰ حکام کو بھیج دیتے ہیں. اگر میں آپ کے لیے یورپ، امریکہ، صہیونی حکومت اور دنیا بھر کے تھنک ٹینک اور اسٹریٹجک اداروں کی فہرست بیان کروں اور بتاؤں کہ یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا میں مہار کرنے اور نکیل ڈالنے والی اصل قوت ایران ہے، تو شاید اس بیان کے لیے یہ پروگرام کافی نہ ہو. اس لیے کہ یہ گفتگو اعداد و شمار پر مبتنی اور ماہرین کے لیے ہے، اسٹریٹجک علوم کے مؤلفین اور اساتذہ کے لیے ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ میں سینمائی فلم اور ڈراموں کی طرف جو اشارہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ان اسٹریٹجک اداروں میں زیر بحث آتا ہے یا ان کے تھنک ٹینکوں میں گفتگو ہوتی ہے، ان باتوں کو اسٹریٹجک فلمیں بنانے والے اس طرح کی فلموں میں لے کر آتے ہیں. آپ نے ایک نمونہ دیکھا ہے، یعنی آپ نے فلم ڈبلیو کو دیکھا، اور ابھی حال ہی میں ڈک چینی پر بھی ایک فلم بنام معاون ڈیپٹی آ گئی ہے. اس فلم کے بارے میں بھی جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ اسے ضرور دیکھیں. آج کل جرنلزم صرف اخباروں کے اداریوں اور مقالات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اب جرنلزم سینما اور ڈراموں میں آ گیا ہے. یہ جو اخباروں کے اداریوں میں سیاسی تجزیہ و تحلیل کیے جاتے تھے اور جاتے ہیں، آج سینما اسٹریٹجک نے انہیں اپنے اندر جگہ دی ہے. البتہ ایرانی سینماگر اس بات پر اعتقاد شاید نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح کے مثلثی کردار کو پیش کریں، اور ان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. بہرحال ہالی ووڈ اور دوسری جگہوں پر سینما اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اخباروں اور ذرائع ابلاغ میں جو سیاسی تجزیہ و تحلیل پیش کیے جاتے ہیں، انہیں ڈراموں اور فلموں، کمپیوٹر گیمز اور اینیمیشن کی صورت میں عوام کے درمیان پیش کیا جائے. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، ڈک چینی نے کونڈولیزا رائس، پل بافیٹ، ڈونلڈ رامسفیلڈ، جارج ڈبلیو بش، کولن پاول اور وہ لوگ جو اس اجلاس میں شریک تھے سے کہتا ہے کہ اگر ہم امپائر تشکیل دینا چاہتے ہیں تو ایران پر قبضہ کرنا ہوگا، عالمی تیل اور وسائل پر قبضہ کرنا ہوگا. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ایران پر قبضہ. ایک مرتبہ آپ اس سینٹ کام کے نقشے کو دیکھیں، ایران اس سینٹ کام کی فعالیت کے مرکز میں موجود ہے، یعنی سینٹر میں. امریکہ نے ہمارے خطے کے لیے ایک انتظامی سربراہ، ایک پولیس والا مقرر کر رکھا ہے، اس خطے کو اپنا ایک صوبہ قرار دیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہاں سینٹ کام ہے، اس پر ایک سربراہ ہے جس کا نام جنرل میکنزی ہے. جناب قاسم سلیمانی کو اس خطے میں کس کا مقابلہ ہے؟ یعنی جب آپ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو تیار کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ٹیم کس ٹیم کے مقابلے میں ہے؟ ادھر جناب قاسم سلیمانی پہلے جنرل میتھس کے مقابلے میں تھے، اور ہم نے 2 ستارہ جنرل قاسم سلیمانی کو 4 ستارہ جنرل میتھس کے سامنے لا کھڑا کیا. اس نے $7,000 بلین، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ $7 ٹریلین شام عراق میں خرچ کیے. اس کا مطلب ہے کہ اس خطے کے لیے $7 ٹریلین کا بجٹ رکھا گیا تھا. باقی جگہوں کا ذکر ابھی آپ رہنے دیں، اور یہاں ہم دنیا کے کم ترین عسکری بجٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو بجٹ ہمارے پاس ہے وہ امارات اور سعودی عرب کے عسکری بجٹ سے بھی کم ہے. جبکہ ہماری مسلحہ افواج کے خلاف اتنی باتیں کی جاتی ہیں، یہ روشن فکر اور یہی لبرل اور مغرب زدہ لوگ کہتے ہیں کہ سارا پیسہ فلسطین، لبنان، شام اور عراق وغیرہ میں لے گئے ہیں اور وہاں خرچ کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کوئی بھی عالمی سطح پر آئے اور مجھے اسلامی جمہوریہ ایران کے اقدامات کا جواب دے. آپ ذرا ملاحظہ کریں، یہ بات مشہور ہے، ہمارے ایران کے پاس بہترین فٹ بال کھلاڑی موجود ہیں، نیلی، پیلی، لال، سرخ، بنفش، سفید، کالی، کسی بھی ٹیم میں، لیکن آپ کے پاس ایک ایسا کھلاڑی نہیں ہے جو ٹیم کی سرپرستی کر سکے، کوچنگ کر سکے. لہذا آپ مجبور ہیں کہ کیروش کو بے عنوان کوچ باہر سے لے کر آئے، اور وہ ایرانی حکام سے 50 ملین 60 ملین تومان تک مانگتا ہے. لہذا سالانہ ہزاروں ملین تومان یعنی بلینز بلینز تومان جناب کروش کو دیے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ایران سے جانے لگتا ہے، سارے ایرانی بشمول ایرانی صدر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کچھ پارلیمنٹ والے تو مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے ایرانی شہریت دے دی جائے۔ آخر اس نے ایران میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کی ٹیم کو فیفا والے نے ہی مسترد کر دیا۔ ہمارے پاس عالمی سطح کے فٹ بال کھلاڑی موجود نہیں ہیں کہ ان میں سے ایک نیلی پیلی سرخ سیاہ سفید اور قومی ٹیم کی سربراہی کر سکے۔ گئے اور پھر سے کسی کو بیلجیم سے لے کر آ گئے اور پھر سے بلینز آف تومان۔ جبکہ ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ دفاعی عسکری حکمت عملی میں عالمی سطح پر ہمارا مقام کیا ہے۔ امریکی سپر جنرل جیسے میتھس چار ستارہ یعنی چار ستارہ جنرل اور کمانڈر ان چیف ہے۔ ہم نے اس کے مقابلے میں دو ستارہ جنرل کو کھڑا کر دیا یعنی قاسم سلیمانی۔ وہ کتنا بجٹ استعمال کر رہا تھا؟ $7,000 بلین یعنی $7 ٹریلین۔ اس کے مقابلے میں ہم نے کتنا بجٹ دیا؟ $70 ملین، صرف $70 ملین۔ تمام 80 ملین ایرانی، VOA بی بی سی فارسی، تمام 80 ملین ایرانی، وائس آف امریکہ بی بی سی فارسی، مجھے آپ کو اسے اسے اصلاح طلب لبرل وغیرہ سب کو بتا دیا گیا کہ دیکھو دیکھو سارا پیسہ فلسطین، لبنان، شام، عراق جا رہا ہے۔ آپ بتائیں ایرانی حکومت کا کل بجٹ کتنا ہے؟ $300 بلین۔ ساری مسلح افواج کو کتنا دیتے ہیں؟ $12 بلین تحریر میں، $12 بلین، وہ بھی صرف کاغذوں میں۔ عملی طور پر کتنا دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ $6 بلین۔ ساری فوج اور سپاہ کو ملا کر ان کا بجٹ $6 بلین ہے۔ اور اس میں کتنا سپاہ کی قدس بریگیڈ کو پہنچتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کریں $100 بلین۔ یہ $100 بلین قاسم سلیمانی کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ اس کے ساتھ کس کا مقابلہ کرے گا؟ جنرل میتھس، جس کے ماتحت اقوام متحدہ، ساری دنیا کے ایئرپورٹس اس کے ماتحت، اور دنیا جہاں کی فوجیں اس کے اختیار میں۔ اس کا بجٹ $7 ٹریلین ہے۔ اس کے بعد یہی قاسم سلیمانی اسے شام میں شکست دیتا ہے، پھر ایرانی صدر عراق جاتا ہے تو اس کے لیے چراغانی ہوتی ہے۔ $14 بلین کے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جب امریکی صدر عراق جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جناب معذرت چاہتے ہیں، انتہائی خطرہ ہے، لہذا جہاز کی لائٹیں بند کر لیں۔ وہ سر پیٹتے ہوئے چیختا ہے کہ ہم نے یہاں $7 ٹریلین خرچ کیے ہیں، میتھس یہاں کیا کر رہا تھا؟ دوسرے دن جنرل میتھس استعفیٰ دے دیتا ہے۔ آج ہم جنرل میکنزی کے مقابلے میں ہیں۔ جب سپاہی پاسداران نے انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا گیا تو پارلیمنٹ اور شورا امنیت ملی ایران نے اعلان کیا کہ امریکہ کا انتظامی مرکز سینٹ کام دہشت گرد گروہ ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد گروہ ہے، عوام یہ جان لے کہ خطے میں امریکہ نے ایک غیر قانونی فوجی جنرل تعینات کر رکھا ہے۔ 26-27 ممالک کو سینٹ کام کے تحت زیر نظر رکھا ہے۔ ان تمام ممالک میں جہاں جہاں امریکی ہیں، ہماری نگاہ میں وہ دہشت گرد ہیں۔ یہ پارلیمنٹ اور شورائے امنیت ملی ایران کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ان حالات میں امریکی کہتے ہیں جناب آپ ہمارے نقشے کے بیچ میں آتے ہیں، لہٰذا ہمیں آپ سے کچھ پریشانی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ امریکہ کے پانچویں بحری بیڑے کا مرکز بحرائے ہند بحرین میں ہے، سینٹ کام کا مرکز دوحا قطر میں ہے، اس کی اہم ترین عسکری چھاؤنی سعودیہ عرب میں ہے، ایک سمندری چھاؤنی کا مرکز کویت میں ہے، دنیا کا سب سے بڑا امریکی سفارت خانہ عراق میں ہے، ایک بڑی چھاؤنی بڈگام افغانستان میں ہے۔ اس خطے میں امریکہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے، چار اطراف میں تقریباً 2,000-3,000 کلومیٹر کے دائرے میں ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ DGZ ڈیزیگنیٹڈ گراؤنڈ زیرو۔ فوجی جب حملہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے جس میں دشمن ملک کے اندر تمام اہداف گراؤنڈ زیرو پر ہوتے ہیں۔ DGZ ڈیزیگنیٹڈ گراؤنڈ زیرو، وہ جگہ جو جلدی تباہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ جنگ شروع کرتا ہے تو 3,000 کلومیٹر کے دائرے یعنی سینٹ کام کے سارے علاقے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے ابتدائی لمحات کے اندر دوحہ قطر میں سینٹ کام کا مرکز تباہ کر دیا جائے گا۔ قطر میں اس کا مرکز تباہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ پورے ملک قطر کے تیل و گیس کے ذخائر تباہ ہو جائیں گے۔ بحرین پانچویں امریکی بحری بیڑے کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ اگر امریکہ ہم پر حملہ کرتا ہے تو ابتدائی لمحات میں ہی بحرین کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ کویت امریکی سمندری چھاونی کا چوکیدار ہے، عراق میں امریکی اڈے ہیں، افغانستان، ازبکستان اور پاکستان میں بھی امریکی اڈے ہیں۔ اگر آپ ترکی پر نگاہ کریں، وہاں ہوائی اڈہ انجرلیک، جہاں امریکہ نے اپنے ایٹمی ہتھیار محفوظ کر رکھے ہیں۔ یہ ترکی کا شہر انجرلیک مرکزی سربراہی کا حصہ نہیں، مغربی سربراہی کا حصہ ہے۔ ہم نے کسی ملک سے کوئی معاہدہ نہیں کر رکھا، ہم نے خطے کے تمام ممالک کے لیے اعلان کیا ہے کہ جس کسی ملک سے ہم پر حملہ ہوگا، واضح ہے کہ ہم بھی حق رکھتے ہیں ہم اس ملک کے خلاف جوابی کارروائی کریں۔ سب جانتے ہیں دو ممالک کے درمیان روابط کے معاہدوں میں یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اب وزیر خارجہ اٹھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر تجاوز نہ کرنے کے معاہدے کریں، اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو اعلان ہو چکا ہے پہلے سے ہی۔ ان میں سے ہر ایک ملک کے ساتھ علاقائی سطح پر گفتگو اور معاہدے ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال ہر ملک سے کہا جا چکا ہے کہ جناب آپ کے ملک سے ہم پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی دوسرا بھی آپ کے ملک سے ہم پر حملہ نہ کرے۔ اب ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سعودی عرب خود تو نہیں لیکن امریکہ اس کی زمین سے ہم پر حملہ کر دے، قطر تو نہیں لیکن قطر کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو جائے۔ کسی بھی حملے کا منبع جس طرف سے بھی ہوگا، واضح طور پر ایران بھی حق رکھتا ہے کہ مقابلہ بے مثل کرتے ہوئے رد عمل کا بھرپور اظہار کرے۔ خوف کا توازن، ناقابل تلافی نقصان، قابل انعطاف رویہ اور یقینی نابودی، تمام چاروں دفاعی مراحل میں جواب دیا جائے گا۔ سینڈ کام جب سے خطے میں آیا ہے اور اس نے یہاں کاروائیاں شروع کی ہیں، اسٹریٹجک تحقیقات کا مرکز سما سینٹر جو کہ امریکہ کے ادارہ بروکلین کے ساتھ وابستہ ہے، یہ بروکلین ادارہ امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کا اہم ترین نظریاتی ادارہ ہے۔ سن 2009 میں اس کی جانب سے ایک دستاویزی رپورٹ جاری ہوئی جس پر 15 دانشوروں کے دستخط تھے۔ اس کا عنوان تھا کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس پہ بھی غور کیجیے گا۔ اس میں ایران کی تباہی کے لیے 9 راستے ذکر کیے گئے تاکہ تہران کی حکومت گرائی جا سکے۔ ان آپشنز میں سے 2 عسکری رائے حل تھے، ایک تختہ الٹنا تھا یعنی فوج اور سپاہ سے قریبی رابطے کر کے بغاوت پر اکسایا جائے، ان کے ذریعے تہرانی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہمارا تہران میں سفارت خانہ نہیں ہے، اس لیے ہم فوج اور سپاہ سے قربت اختیار نہیں کر سکتے اور ان کے لوگوں کو خرید نہیں سکتے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم براہ راست ایران پر حملہ کریں، اس کے جواب میں کہا گیا کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں 12 لاکھ سے 14 لاکھ تک فوجیوں کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ جو کہ خطے میں 50,000 سے 1 لاکھ تک فوج رکھتا ہے، کس طرح ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ عراق پر حملے کے لیے یہ لوگ 2 لاکھ فوجی لے کر آئے تھے، اب انہوں نے اعلان کیا ہے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ 1,500 فوجیوں کا عراق میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ روشن فکر لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی اسلحہ تک ہاتھ میں نہیں لیا، جنہیں عسکری معاملات کی الف بے نہیں معلوم، لوگوں کو ڈراتے ہوئے کہتے ہیں ہائے دیکھو امریکہ خطے میں فوج اکٹھی کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں تو لے آئے، ہائے دیکھو امریکہ B-52 لے کر آ گیا۔ B-52 طیارہ 60 سال پہلے کا ہے، یہ 60 سال پہلے والے طیارے ویتنام میں جایا کرتے تھے، اوپر سے بمباری کیا کرتے تھے، لیکن کیا ویتنام میں لوگوں کے ارادے کو شکست دے سکے؟ اب وہ 4 عدد B-52 لے کر آیا ہے تو کیا وہ ایرانی قوم کے ارادے کو شکست دے گا؟ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ امریکہ جب ویتنام پر بمباری کر رہا تھا اور پھر کس طرح ویتنام سے فرار کیا؟ امریکی سفیر اور سفارت کا عملہ جنوبی ویتنام کے سائیگون شہر میں سفارت خانے کی چھت سے فرار کیا، شمالی ویتنام سے آئے اور جنوبی ویتنام پر قبضہ کیا۔ تو یہ امریکی کیسے بھاگے ہیں؟ امریکی سفارت خانے کی چھت سے ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھاگتے رہے۔ دستاویزی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں، یہ مغرب زیادہ لوگ اور لبرل افراد جو امریکی سفارت خانے پہنچے تھے تاکہ امریکہ انہیں نجات دے، یہ سارے ہیلی کاپٹر کی سیڑھی کے ساتھ لٹک رہے تھے تاکہ نجات حاصل کر سکیں۔ B-52 کی بمباری کے باوجود امریکی مجبور ہو گئے کہ سائیگون سفارت خانے کی چھت سے ہیلی کاپٹر کی مدد سے فرار کریں۔ اب یہ 2 عدد 4 عدد B-52 خطے میں لے کر آئے ہیں۔ ایسے موقع پر کچھ روشن فکر، وابستہ، ضمیر فروش اور جھوٹے افراد ہماری عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگو آپ کو کیا معلوم B-52 آ گیا ہے، جائیں مذاکرات کر لیں۔ اے لوگو کیا آپ نے دیکھا کہ بحری بیڑا ابراہم لنکن آ گیا ہے، ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے۔ میں اپنے عزیز قوم سے یہ بات عرض کر دوں کہ خطے میں پہلے سے ہی 130 امریکی بحری بیڑے اور جہاز موجود ہیں، ہر بر اعظم میں طیارہ بردار 2 بحری بیڑے مستقل طور پر موجود ہیں۔ جس بحری بیڑے کا دفتر بحرین میں ہے، اس کے ذریعے پورے بحرائے ہند آسٹریلیا تک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، لہذا 2 عدد بحری بیڑے مستقل طور پر یہاں موجود ہیں، بنیادی طور پر ان کے اڈے یہاں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ اپنی فوج کو خطے میں لے کر آئیں گے، بلکہ ان کے افواج خطے میں پہلے سے موجود ہیں۔ اس کے باوجود ان کی جو افواج یہاں خطے میں یا آس پاس کے اڈوں پر موجود ہے اسے بھی لے کر آئیں، تب بھی وہ ایران کے ساتھ جنگ کے لیے کافی فوج نہیں رکھتے، تو پھر کیوں اپنی عوام کو ڈرائیں؟ اسلامی جمہوریہ ایران دفاعی مراحل سے آگے نکل کر دشمن کو بے بس کرنے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کا قد بہت بلند ہو چکا ہے، اور دشمن میں اتنی طاقت و ہمت نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر سکے۔ بنابراین دنیا میں نیشنل اسٹیٹ تشکیل دی جا چکی ہے۔ یہ اسٹیٹ اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ دنیا کے 152 ممالک میری ریاستیں ہیں اور میں عالمی حکومت ہوں۔ عالمی قوم کون ہے؟ یہی اقوام متحدہ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ بھی میرے ماتحت ہے۔ اب چونکہ اقوام متحدہ میرے مطابق کام کر رہا ہے، ایران اس کے اندر مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ میں نے دنیا کو اپنی ریاستوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایران مرکزی ریاست کے درمیان واقع ہے، لہذا ایران کو ایک نارمل ملک میں تبدیل ہونا ہوگا، ورنہ ایران ایک دہشت گرد قوم ہے۔ ہم ایسے ملک کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ امریکہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے 8 طریقوں پر غور کر رہا ہے۔ جی ہاں، ذرا دیکھیں کہ پیمپیو کہتا ہے کہ ایک نارمل قوم بننا ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں کہتا ہے ا ٹیررسٹ نیشن، پومپیو کہتا ہے کہ ا نارمل نیشن، ہر صورت ایک نارمل نیشن بن جائے۔ یعنی کیا؟ یعنی ساری دنیا، جیسے روس نے قبول کر لیا امریکہ عالمی امپائر ہے، چین نے مان لیا ہے، جاپان نے تسلیم کر لیا ہے، جرمنی قبول کر چکا ہے۔ ہم نے کہا جرمنی تم بینز بناؤ، جاپان تم ٹوئٹا بناؤ، روس تم S-400 میزائل بناؤ، چین تم عالمی منڈی دیکھو، لیکن تم سب لوگ میرے سامنے جھکے رہو۔ زندگی کے طریقے میں، صنعت میں، FATF میں، IMF کے ضوابط میں، عالمی بینک میں، یونیسکو کے اصولوں میں ہماری اطاعت کرو۔ لیکن ایران کہتا ہے میں خود ہوں، میں اپنی سوچ بچار خود کروں گا، میرے اعتقادات اپنے اعتقادات ہیں۔ اے امریکہ، میرا تمہارے ساتھ اسٹریٹجک نہیں بلکہ نظریاتی سطح پر اختلاف ہے، اور ان نظریات کی کھیل میں ہم امریکہ کے 8 طریقے دیکھتے ہیں۔ امریکہ نے ہر ملک سے مقابلہ کرنے کے لیے 8 طریقے کار طے کر رکھے ہیں، اور ان ممالک میں ایران سر فہرست ہے۔ جب ہم گیم تھیوری میں اسے کھیلتے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام سے پہلے عالمی رائے عامہ بنائی جائے۔ ایران نے بغیر کسی وقفے کے اس میدان میں امریکہ کو شکست دی ہے۔ ایران کے خلاف عالمی رائے عامہ قائم نہیں ہو سکی۔ یہ جو آپ نے ابھی دیکھا ہے، وہی سعودی عرب، صہیونی حکومت، امارات وغیرہ ہیں، جو کہ پہلے سے ہی امریکہ کے ساتھ اور اس کے ہمنے والا تھے۔ لہذا پہلا طریقہ کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، دشمن پر غلبہ کرنے کے لیے امریکی منصوبہ نمبر 1، عالمی رائے عامہ کا حصول اور عسکری جھڑپ اور اکیلا لڑنے سے پرہیز۔ امریکہ کے لیے ہمارے خلاف رائے عامہ کا حصول ناممکن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے رہبر معظم انقلاب کی دانش مندی کے ساتھ ایسا کردار ادا کیا ہے جس کی بنا پر امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے خلاف عالمی رائے عامہ کو حاصل کر سکے۔ گیم تھیوری میں یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرے طریقے میں کہتا ہے کہ پہلے ایران کو کمزور کیا جائے، پھر حملہ کیا جائے۔ یہ بھی عملی نہیں، یعنی وہ کچھ بھی کر کے ایران کو کمزور کریں اور پھر اس پر حملہ کریں، نہیں کر سکتے۔ 2-3 سال پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ معیشت میں ہمیں کمزور کریں اور معیشت میں کمزوری کے بعد حملہ کریں۔ یہ تھا دوسرا طریقہ۔ اور تیسرے طریقے میں کہتے ہیں کہ ہم فرصت کا انتظار کریں، کمزور کرنے کے بعد کوئی مناسب موقع دیکھ کر حملہ کر دیں۔ مثال کے طور پر انتظار کر رہے ہیں کہ تہران میں کوئی بڑا زلزلہ آ جائے، کیونکہ 200 سال سے تہران میں زلزلہ مؤخر رہا ہے۔ یہ زلزلہ جب تہران میں آئے گا، تہران تباہ ہو جائے گا۔ بالکل جیسے ملک ہیٹی میں 8 درجے کا زلزلہ آیا، تو یہ مدد کرنے کے بہانے امریکی وہاں پہنچے اور جزیرہ نما ملک ہیٹی پر قبضہ کر لیا۔ لہذا یہ کہتے ہیں کہ اگر تہران میں زلزلہ آ جائے تو یہ بہترین فرصت ہوگی، وہاں مدد کرنے کے بہانے پہنچ کر قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال ایران نے اس کے تدارک کے لیے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کا انتظام کر رکھا ہے کہ بالفرض اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے۔ ابھی کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے اس موضوع کو نہیں کھولتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران میں سن 2008 کے جیسا فتنہ و فساد شروع ہو، اس میں ہم ایک مخملی اور رنگین انقلاب شروع کر دیں اور پھر اس فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے فوجی حملہ کر دیں۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ جو 2013 میں واقعات رونما ہوئے، اس میں کوئی 4-5 ہزار نوجوان سڑکوں پر آئے، گرفتاریاں ہوئیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں، کس کے حامی ہیں، معلوم ہوا کہ کوئی سسٹم نہ تھا، کوئی سلسلہ نہ تھا۔ جناب، کیا اس طرح بھی کچھ ہوتا ہے؟ 8 مہینے تک یہ لوگ فتنہ کرتے رہے، تہران کی سڑکوں پر نکلتے رہے، ان کے سرکردہ لوگوں کا وائٹ ہاؤس سے رابطہ تھا، اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ اور اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک عدد ٹینک بھی سڑکوں پر نہیں لایا گیا۔ لہذا وہ اس ہرج و مرج کے ساتھ سوچ رہا ہے کہ کچھ کر گزرے۔ بہرحال گیم تھیوری میں یہ فرصت طلبی کا ان کا تیسرا طریقہ، جسے ایران نے ناکام کر دیا۔ چوتھا طریقہ نیابتی فوجی کاروائی ہے، یعنی پروکسی وار۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جب ہم ایران کو کمزور کر چکے ہیں، عالمی رائے عامہ حاصل کر لیں اور فرصت بھی ہو، اس کے باوجود ہم خود کسی سنجیدہ اقدام میں شامل نہ ہوں بلکہ ہماری جگہ دوسرے کچھ لوگ حملہ کریں، کیونکہ ہمارا جانی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ ये جو کچھ دنوں سے امریکی ریٹائرڈ جنرل کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں جانی نقصان زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے، اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ایران کا فیصلہ ہے امریکہ کے ساتھ جنگ کی صورت میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، لہٰذا امریکہ خوف زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہم پہلے کسی دوسرے ملک کو آگے کریں۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور صہیونی حکومت اسے کہتے ہیں کہ تم آؤ اور ہماری جگہ ایران سے لڑو، یعنی ابھی سعودی عرب اور نیتن یاہو کہ امریکہ آئے اور ہماری جگہ پر پروکسی وار کرے، ہماری جگہ جائے اور لڑے۔ اس طرف امریکہ میں اتنی جرات نہیں، اپنی افواج کو قریب نہیں کر رہا کیونکہ وہ جانی نقصان سے ڈرتا ہے۔ چوتھا طریقہ نیابتی فوجی کاروائی، جبکہ گیم تھیوری میں امریکہ کا پانچواں طریقہ، امریکہ کی طرح ہم بھی لینچسٹر ماڈل سے استفادہ کرتے ہیں، یعنی بالکل وہی طریقہ کار جس پر امریکہ اور یورپ والے کار بند ہیں، ہم بھی گیم تھیوری کے اندر حساب کتاب کے لیے اسی طریقے کار سے کام لیتے ہیں۔ پانچویں چیز جسے وہ اہمیت دیتے ہیں یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ کرنے میں کم سے کم اخراجات کو سامنے رکھیں۔ یہ جو وہ جنگی اخراجات کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس بارے میں سن لیں کہ ابھی امریکہ کا فوجی بجٹ اس سال میں $700 بلین ہے، یعنی تقریباً ہر روز امریکہ اپنی فوج پر $2 بلین خرچ کرتا ہے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی تمام افواج، سپاہ پاسداران انقلاب، وزارت دفاع وغیرہ سب ملا کر $8 سے $10 بلین بجٹ بنتا ہے، یعنی امریکی فوج کے 6-7 دن کا بجٹ اسلامی جمہوریہ ایران کی تمام افواج کا بجٹ ہے۔ اس حساب سے یہ ایک مذاق ہے، ہم زیادہ سے زیادہ $10 سے $12 ملین خرچ کر رہے ہیں جبکہ وہ $700 بلین خرچ کر رہے ہیں۔ ان حالات میں امریکہ مہنگا لڑے گا اگر امریکہ ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ گیم تھیوری کے مطابق ہم نے مسلح افواج میں جس چیز کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ہمارا مرکز ملک کے لیے جنگی حسابات کو انجام دیتا ہے، 2017 کے شائع ہونے والے حسابات کے مطابق جب ٹرمپ برسر اقتدار آیا ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ساتھ کیسے چلے گا۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ فوجی لڑائی کے پہلے 6 مہینوں میں امریکہ کا $50 ٹریلین خرچ ہوگا۔ افغانستان اور عراق میں امریکی کارروائی پر $7 ٹریلین خرچ ہوا تھا، لیکن اگر ایران کے ساتھ امریکہ جنگ کرتا ہے تو $50 ٹریلین خرچ ہوگا۔ یہ جو میں حسابات بتا رہا ہوں یہ 2017 کے مطابق ہیں۔ حالیہ نئے حسابات جو انجام دیے گئے ہیں اس میں عالمی اقتصاد کا قرض $70 ٹریلین ہے۔ اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں داخل ہوتا ہے تو پہلے 6 مہینوں میں امریکہ کا جنگی خرچہ $70 ٹریلین ہوگا، یعنی عالمی اقتصاد قرض کے برابر، یعنی پورے عالمی اقتصاد کے قرض کے برابر۔ امریکہ اسے جانتا ہے اور ہم ان دستاویزات کو سرکاری سطح پر شائع کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی گیم تھیوری میں لینچسٹر ماڈل سے استفادہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی جان لیں کہ اگر امریکہ نے یہ مذاق شروع کیا تو پھر ایک عالمی جنگ کا آغاز ہوگا۔ $70 ٹریلین کا ابتدائی خرچہ اور یہ $50 ٹریلین 2017 کے حساب کے مطابق ہیں۔ بنا پر ایران کے ساتھ جنگ میں خرچہ کم نہیں ہوگا، ایران کے ساتھ جنگ کرنے کے عرصے میں کمی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ کرنے کا ایک دورانیہ معین کر رکھا ہے، اس کے مطابق ایران کے ساتھ جنگ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی 90 دن۔ فوج اور سپاہ پاسداران میں ایرانی سپہ سالاروں کے اذہان میں جو اسٹریٹجی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ہونے کی صورت میں اسے پھیلا دیا جائے گا، یعنی اگر ایران اور امریکہ کے مابین جنگ 9 مہینے سے زیادہ عرصے پر محیط ہو جائے تو امریکہ اور دنیا کی معیشت اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ یہ لڑائی صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہوگی، کم سے کم 25 سے 30 ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل بند ہو جائے گی، خود امریکی بھی اس بات سے آگاہ ہیں، ہم نے ان کی گیم تھیوری کو بھی دیکھا ہے اور جب وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ لہٰذا جنگ کی صورت میں اسے تھوڑے وقت میں سمیٹ لینے کا بھی کوئی امکان نہیں پایا جاتا، ایران اسے پھیلا دے گا۔ اور چھٹے مرحلے میں دفاعی حکمت عملی یہ ہوگی۔ 7ویں نمبر پر امریکہ کہتا ہے کہ جنگ ہونے کی صورت میں ہر میدان میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں رہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں پہلا میدان فنی مہارت کا ہوتا ہے، پھر حکمت عملی اور پھر کاروائی۔ پہلا اسٹریٹجی میدان ہوتا ہے، ان کے اپنے بقول پہلا مرحلہ ٹیکنیکل لیول، دوسرا ٹیکٹیکل لیول اور تیسرا آپریشن لیول، چوتھا اسٹریٹجک لیول۔ جب جنگ پہلے مرحلے میں ہو تو وہ ایک جگہ پر بمباری کرے گا، ادھر سے ایک جگہ پر بمباری ہوگی، ایک سطح اوپر آ جائیں تو جنرل جنگ میں شامل ہو جائیں گے، ایک اور سطح اوپر آ جائیں تو دو افواج جنگ میں داخل ہو جائیں گی، بری کے مقابلے میں بری فوج، بحری کے مقابلے میں بحری فوج، فضائی فوج کے مقابلے میں فضائی فوج، اور اگر ایک اور سطح اوپر آ جائیں تو دو ملک بھی جنگ میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب جنگ ہر سطح پر پہنچے تو یہ ہماری مرضی سے ہونا چاہیے، ایران اس چیز کو ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دے گا، اس لیے کہ ایران جنگ شروع کرنے والا نہیں۔ اگر امریکہ جنگ شروع کرتا ہے جس سطح سے بھی وہ شروع کرتا ہے، پھر فیصلہ ایران کے ہاتھ میں ہے، کہ نچلی سطح پر چلا جائے یا اوپری سطح پر جا کر جنگ کرے. لہٰذا یہاں پر بھی جنگ کی مہار اور نکیل ایران کے ہاتھ میں ہوگی. یہ ساتویں مرحلے کی دفاعی پالیسی. اب آئیے آٹھویں مرحلے کی طرف. آٹھویں مرحلے میں دفاعی صورتحال یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے حالات کو خرابی کی طرف لے جانا, آگ بھڑکانا یا بجھانا ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اسے کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ. اور اس کے مراحل یہ ہیں کہ ابھی حالات معمول پر ہیں. اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے ابتدائی حالات کو کہا جائے گا تناؤ کی کیفیت, اور اس کے بعد والے مرحلے کو کہا جائے گا پریشانی کی حالت, اور چوتھے مرحلے کو بحران کہیں گے. معمولی سا تناؤ, تناؤ سے پریشانی, اور پریشانی سے بحران. بحران کی کنٹرول مینجمنٹ کہتی ہے کہ بحران سے پریشانی کی طرف, اور پھر اسے تناؤ تک لے آئیں, اور پھر معمول کی حالت تک پہنچا دیں. ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان حالات معمول پر ہیں. اگر ایک جھڑپ ہو جائے تو تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. امریکہ چاہتا ہے کہ ہم ان مراحل میں جانے یا نہ جانے کا فیصلہ خود کریں. یعنی ہم چاہیں تو تناؤ کی کیفیت پیدا ہو, ہم چاہیں تو پریشانی پیدا ہو, ہم چاہیں تو بحرانی حالت پیدا ہو جائیں, یا جب چاہے یہ نظام الٹا چلنا شروع ہو جائے. جبکہ ایران نے مختلف مشقوں میں ان تمام مراحل کا تجربہ کر لیا ہے, اور ہمارے اسلامی انقلاب کے سپہ سالاروں کا کہنا ہے کہ ان تمام مراحل یعنی معمول سے تناؤ, تناؤ سے پریشانی, اور پھر بحران تک, اس کی مدیریت ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور رہے گی. لہذا ساتویں اور آٹھویں طریقے میں ہم بھی ہر حوالے سے دفاع کر سکتے ہیں. اور اب نواں نقطہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ فتح ہماری ہے اور شکست ایران کے لیے ہے. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ, ایسا کبھی نہ ہوگا, اس لیے کہ اس سے پہلے والے تمام نکات اور طریقہ کار پر اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپاہی پاسداران نے اور متعلقہ اداروں میں ان مضامین پر مطالعات انجام دیے جا چکے ہیں, عملی مشقیں کر چکے ہیں, تمام جہاز سے انہیں دیکھا جا چکا ہے. فرماندہ کل قوا یعنی کمانڈر ان چیف رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے جو اہداف متعین فرمائے ہیں ان پر کام ہو چکا ہے. ہمارے مطابق یہ آٹھ نکات قابل عمل نہیں ہیں. فوجی حملے کی صورت میں منظر کشی کیسی ہوگی؟ فرض کریں ان میں سے ایک نہیں ہوتا. امریکہ کہتا ہے کہ عالمی رائے عامہ نہیں چاہیے اور بس حملہ کر دو. یا ان میں سے نمبر دو نہیں ہوتا, مثلا کہتا ہے کہ فرصت کو چھوڑ دو اور حملہ کرو. یا ان میں سے نمبر تین نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ پراکسی وار کو چھوڑو, ہم خود ہی حملہ کرتے ہیں. یا نمبر چار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جتنا بھی خرچ ہو جائے ہم حملہ کریں گے. ان آٹھ میں سے جتنے بھی نکات کو امریکہ چھوڑتا جائے گا اتنا ہی کمزور ہوتا جائے گا. میں پھر تکرار کرتا ہوں کہ وہ اپنے بنائے ہوئے ماڈل میں, ماڈل بومن, لینچسٹر اور گیم تھیوری کے تمام قواعد میں, امریکہ اگر ان آٹھ نکات سے استفادہ کر لے پھر بھی ایران کے مقابلے میں پورے نو مہینے کے اندر شکست کھا جائے گا انشاءاللہ. اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی اپنی حالت مزید بدتر ہو جائے گی. لہذا ایران دفاعی حالت اختیار کرنے کے مراحل سے نکل چکا ہے. ایران ابھی بڑھ چڑھ کر ہر بات کا جواب دے سکتا ہے, یعنی ناقابل تلافی نقصان کر سکتا ہے, خوف کے توازن پر عمل کر سکتا ہے, قابل انعطاف رویہ بھی اپنا سکتا ہے. آپ نے اس کی مثال کو دیکھا ہے. معمولی سے بحران تک اور فنی مہارت کے میدان سے اسٹریٹجک میدان تک ایران ان تمام مراحل سے گزر کر دشمن کی یقینی تباہی تک پہنچ سکتا ہے. لہذا عسکری دفاعی قوت کا مسئلہ حل ہے, اور اس راستے میں آپ ایک مثال کو ملاحظہ فرمائیں. ابھی ایران کہتا ہے کہ میں صدی کی ڈیل منصوبے کا مخالف ہوں, جیسا کہ خطے کے مظلوم و مستضعف اقوام مخالف ہیں, خود فلسطینی مخالف ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہودی داماد کوشنر کہتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ صدی کی ڈیل کو انجام دیں اور فلسطینیوں کے سر پر سودا بازی کریں اور فلسطینیوں کو چھوڑیں جانے دیں. ایران کہتا ہے کہ میں اس بات کا مخالف ہوں. ایران کے پیش نظر جو صدی کی ڈیل کا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ 30 سال پہلے رہبر معظم انقلاب اسلامی نے کہا تھا فلسطین میں انتخابات کروائے جائیں, وہاں کے یہودی, مہاجرین یہودی نہیں, فلسطین کے اصلی یہودی, وہاں کے عیسائی اور وہاں کے مسلمان تینوں ان انتخابات میں شرکت کریں اور اپنا ووٹ دیں. ایک مشترک حکومت برسر اقتدار آ جائے, اس کا نام فلسطین رکھا جائے, نہ کہ اسرائیل. اسلامی جمہوریہ ایران کی یہ 30 سالہ اسٹریٹجی ہے. رہبر معظم انقلاب اسلامی کی جانب سے متعدد مرتبہ کئی سالوں میں اس کا اعلان کیا جا چکا ہے. اور اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجی سیاست, جس کے خد و خال خود رہبر معظم انقلاب اور آئین پنجم کے توسط سے طے کی جاتی ہیں, اسٹریٹجی رہبر انقلاب ہے. اچھا تو اسرائیل کا کیا کریں؟ جناب آپ کہتے ہیں کہ انتخابات کروائے جائیں اور پھر اس کا نام رکھا جائے فلسطین. وہاں کے فلسطینی جو کہ مسلمان ہیں, وہیں کے یہودی اور عیسائی مل کر ایک حکومت بنائیں, تو پھر یہ 5 ملین مہاجر یہودی کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی واضح طور پر ہے. ہم نے کہا ہے کہ انہیں دنیا کے 7 ممالک میں واپس بھیج دیں. کیا برطانیہ بالفور معاہدے میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس معاملے میں شروع سے شامل تھا؟ انہیں میں لے کر یہاں آیا ہوں. برطانیہ کے اندر فلسطین کے برابر ایک جگہ ہے بنام ساؤتھ ہیمپٹن، جنوب لندن میں واقع ہے. برطانیہ کی یہ جگہ یہودیوں اسرائیلیوں کو دے دیں اور وہاں برطانیہ میں ایک حکومت بنا لیں. آخر کیوں؟ بلفور معاہدے کے ذریعے کسی کی جگہ کو چھین کر کسی اور کو بخشا جا رہا ہے. برطانیہ والے جو اسرائیلیوں کے بہت زیادہ عاشق ہیں، اپنی سرزمین میں سے بخشش کریں. یہ دیکھیں، زیادہ جگہ نہیں گھیریں گے، جتنی وہاں دی ہے اتنی ہی جگہ. امریکی بھی اسرائیل کے بہت بڑے عاشق ہیں، بلکہ جان نچھاور کرتے ہیں. اچھا، بہت اچھا جناب. شہر بوسٹن سے نیو یارک کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اور امریکہ کے لیے تو معمولی سی جگہ دینے سے کچھ فرق بھی نہیں پڑنے والا. بوسٹن شہر سے فلاڈیلفیا تک کا ایک حصہ انہیں دے دیں. وہاں یہودی پہلے سے بھی آباد ہیں، یونیورسٹی بھی ہے. یہ جگہ اسرائیلیوں کو دے دیں، نہ جھگڑے کی ضرورت ہے نہ کوئی قتل و غارت کی، اور فلسطینیوں سے جھگڑے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ تھا دوسرا مرحلہ. اب تیسرا مرحلہ. کینیڈا میں دو جگہ ہیں، خود ان کی پیش نظر تھیں. جب یہاں یہودی اخام یعنی ان کے علماء آئے تھے، ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا یہاں ٹھیک ہے، ایک کینیڈا میں وینک اوور آپ دیکھیں. کینیڈا کی سرزمین پر یہ حصہ وینک اوور اسرائیلیوں کو دے دیں، وہ وہاں اپنا ایک چھوٹا سا ملک بنا لیں، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں دیکھیں، وکٹوریا اور وینک اوور کے ساتھ ہے، یا اوتاوا ہے. اوتاوا کے نیچے ٹورنٹو کے اندر دیکھیں، ایک چھوٹا سا ملک واضح نظر آ رہا ہے اس نقشے میں جو لگایا گیا ہے. اسرائیل اوتاوا کے نیچے منتقل ہو جائے یا کینیڈا کی وسیع و عریض سرزمین میں کہیں بھی منتقل ہو جائے. اس کے بعد والا ملک فرانس ہے. فرانس بھی اسرائیلیوں کے کم عاشق نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جناب، لی شہر وہ اوپر ہے، وہ علاقہ جس کی سرحد بیلجیم وغیرہ کے ساتھ ملتی ہے، اس حصے کو فرانسوی حکومت اسرائیلیوں کو دے دے. اسرائیلی آرام سے وہاں رہائش اختیار کر لیں اور کوئی ان کا مزاحم نہیں ہوگا. فرانس کو بھی ان کی مدد کے لیے بڑا بجٹ مختص نہیں کرنا پڑے گا. اب آئیے جرمنی کی طرف، جن پر الزام ہے کہ اشاوی اور دھکاؤ شہر میں ہولوکاسٹ کا جرم انجام دیا. اب جرمن والوں کو چاہیے کہ ان کے حق میں ایک نیکی کریں اور یہ میونخ کے نیچے والے علاقہ صیونی نظام کو دے دیں. وہاں ایک ملک بنام اسرائیل بن جائے. یا پھر برلن سے مشرق کی طرف ہالینڈ اور جرمنی کے درمیان ایک جگہ ہے جسے مظلوم اسرائیلیوں کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ وہاں جا کر رہ لیں. حتیٰ یہاں تہران یونیورسٹی کے بعض اساتذہ بھی ان کے ہم نوا ہیں. کل یوم القدس پر وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگوں کو اسرائیل کی حمایت میں سڑکوں پر لے کے آئیں. یہ لوگ بھی وہاں چلے جائیں اور اپنے دوستوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ رہیں. بہت اچھا ہے، زبردست ماحول بنے گا. لہذا میونخ میں، جنوب میونخ میں اور جرمن کے مشرق میں دو بہترین جگہیں موجود ہیں. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہودی اخام یہاں آئے تھے اور وہ اجلاس جو سن 2007 میں تہران میں ہوا تھا، یہودی اخام میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے مجھ سے کہا، یہ جو علاقہ میونخ آپ بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیے کم ہے، اور وہ جو دوسرا علاقہ ہے ہمارے لیے بہتر رہے گا. ہمارے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. یعنی یہ خود یہودی اخام کی درخواست ہے کہ جو یہاں آئے تھے. ابھی میرے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے، میں انشاءاللہ آپ کے لیے ارسال کر دوں گا. ہم نے وہاں ایک کانفرنس کی تھی سن 2007 تہران یونیورسٹی میں، اور جب میں اس نقشے کی وضاحت کر رہا تھا اس وقت ایک یہودی اخام نے کہا، مجھے اجازت دیں، یہ جو جگہ آپ نے انتخاب کی ہے برلن سے ہالینڈ کے قریب، یہ ہمارے لیے بہت مناسب ہے. اور اب ایک تجویز یہ بھی تھی کہ آسٹریلیا ایک سرزمین ہے جس پر 200 سال پہلے برطانیہ نے قبضہ کیا تھا، وہاں کی قوم کو نابود کر دیا اور پھر اس کا نام آسٹریلیا رکھ دیا. ایک چھوٹی سی جگہ، اتنی بڑی سرزمین جسے براعظم کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی جگہ شہر کانبرا سے میلبرن کی طرف، یہ بھی ایک براعظم ہے، لیکن 24-25 ملین سے زیادہ آبادی نہیں. یہ اتنی بڑی وسیع و عریض زمین جناب، اس شہر کانبرا سے میلبرن تک ایک چھوٹا سا علاقہ ان مظلوم فلسطینیوں کو دے دیں، مظلوم صہیونیوں کو دے دیں، تاکہ فلسطینی دہشت گردی کے ذریعے انہیں قتل نہ کر سکیں. یہ دہشت گرد حماس، یہ دہشت گرد جہاد اسلامی، یہ دہشت گرد حزب اللہ، حیفا و تل ابیب وغیرہ میں اس قدر ان مظلوموں کو نہ ماریں. آپ انہیں وہاں لے جائیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لہٰذا ایک علاقہ کانبرا سے میلبرن تک، یا آسٹریلیا یا کینیڈا یا امریکہ یا برطانیہ، فرانس، جرمنی میں دے دیں اور جان چھڑائیں. ایک تجویز اور بھی ہے. ایک جگہ ہے جسے مجمع الجزائر سلمانی کہتے ہیں. کئی سو تک، تقریباً 1000 تک جزیرے وہاں موجود ہیں. جنوبی بحیرہ ارام کے درمیان میں سلیمان، جناب سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، اور حضرت سلیمان تو بنی اسرائیل ہی کے انبیاء میں سے ہیں. جناب اس سارے مجموع الجزائر سلمانی کو اسرائیلیوں کو دے دیں، جائیں اور وہاں رہائش پذیر ہو جائیں. آپ ملاحظہ تو کریں، آدھا بحیرہ ارام آپ کے ہاتھ میں ہوگا جہاں 1000 سے زائد جزائر ہیں. میری یہ 7-8 تجاویز ہیں. ہم نے حساب کیا ہے اسرائیلیوں کو وہاں منتقل کرنے کے لیے ایک ٹریلین ڈالر کا خرچہ ہے. اس کا فیکس ایک تہائی کر لیں اور اس ایک تہائی کو خود اسرائیل ادا کرے گا یعنی یہودی, ایک تہائی مغربی ممالک دیں گے یعنی 333 بلین ڈالر خود اسرائیلی ادا کریں, 333 بلین ڈالر یورپی, اور ہم بھی نقصان برداشت کرنے کو تیار ہیں. اس لیے 333 بلین ڈالر مسلمان ممالک ادا کریں, سعودی عرب دے, امارات دے, کویت دے, قطر دے, ایران دے, پاکستان دے, ہم مسلمان ممالک ایک تہائی خرچہ ادا کریں, ایک تہائی یورپ اور امریکہ دے چونکہ وہ اسرائیل سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم تو جان چھڑا رہے ہیں, اب آخری ایک تہائی کون دے؟ یہ ایک تہائی خود صہیونی حکومت ادا کرے. ہم ان مظلوم صہیونیوں کو کسی دوسرے ملک میں منتقل کر دیتے ہیں جہاں نہ حزب اللہ ہو نہ حماس وغیرہ جیسی دہشت گرد تنظیم ہو. یہ معاملہ حقیقت میں صدی کی ڈیل ہوگا. ہماری صدی کی ڈیل کا معاملہ یہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری صدی کی ڈیل یہ ہے کہ مناما بحرین کے شہر میں ہونے والے اجلاس میں ایک اقتصادی معاہدہ کریں اور فلسطین کی فائل کو بند کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم قبول نہ کریں کوئی بھی اس خطے میں کچھ نہیں کر سکتا. جب رابن رائٹس نے وائٹ ہاؤس کے مطابق ممالک کی تقسیم کا نقشہ جاری کیا, اس نے کہا عراق کو 3 ممالک میں تقسیم ہونا چاہیے, شام 3 ممالک میں, ایران کو 7 ممالک میں تقسیم ہونا چاہیے, سعودی عرب 5 ممالک میں, یمن 2 ممالک میں, لیبیا 3 ممالک میں, ترکی 2 ممالک میں. اس کے بعد باقاعدہ نقشے کو جاری کیا گیا. جب نقشے کو شائع کیا سب سے پہلی تقسیم جہاں شروع ہوئی وہ عراق تھا. ملاحظہ کریں, عراق 3 ممالک, شام 3 ممالک, سعودی عرب 5 ممالک, یمن 2 ممالک, لیبیا 3 ممالک, عراق 7 ممالک میں. اچھا تو پہلی جگہ جہاں سے یہ شروع ہونا چاہیے تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے گرمیوں میں اسرائیل نے عراقی کردستان میں انتخابات منتخب کروائے. عراقی کردستان کو اسرائیلی پرچم کے ساتھ سجایا گیا. کرکوک اور اربیل نامی شہروں میں اسرائیلی پرچم لہرائے گئے, جناب ہم نے آزاد کر دیا ہے. اب اگر دوسری کوئی جگہ آزاد ہوتی تو باقی جگہوں پر بھی اسی طرح شور شرابہ ہو جاتا. ہم نے حساب لگایا تھا کہ 100 سال تک یہ خطہ غیر مستحکم ہو جائے گا, یہ تقسیم ہو جائے گی, ایک دوسرے کی جان کو آپ پڑیں گے, لڑیں گے اور امریکہ تیل لے جائے گا. سردار قاسم سلیمانی اربیل شہر میں مرحوم جلال طالبانی کے فاتحے میں گئے, عراق کے صدر جلال طالبانی کی وفات پر اظہار افسوس کے لیے. سردار قاسم سلیمانی وہاں گئے تاکہ فاتحہ پڑھیں, یادداشت کی کتاب میں کچھ تحریر کریں اور تعزیت کہیں. وہاں انہوں نے مسعود بارزانی سے کہا, یہ انتخابات قابل قبول نہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کو اگر جنگ کر کے بھی اس تقسیم کو روکنا پڑا تو ہم روکیں گے, اقوام متحدہ کی سازش کے مطابق اس خطے کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. آج تک ہم نے حشد الشعبی کو روکا ہوا ہے تاکہ وہ کرکوک اور اربیل نہ آئے, کل سے تم خود جانو. اور اگلے ہی چند دنوں میں حشد الشعبی نے کرکوک اور اربیل پر قبضہ کر لیا, بارزانی نے عقب نشینی کر لی اور انتخابات ملتوی ہو گئے. 100 سال پہلے جب انہوں نے سلطنت عثمانی پر قبضہ کیا تھا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اس وقت یہ لوگ ممالک پر قبضہ کیا کرتے تھے, عراق, لبنان, شام اور سعودی عرب کو وجود میں لائے. اس وقت جمہوریہ اسلامیہ ایران نہ تھا. اسلامی جمہوریہ ایران کا آج دفاع اتنا مضبوط ہے کہ جب وائٹ ہاؤس ممالک کو تقسیم کرنے کا نقشہ شائع کرتا ہے ایران پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ کر کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, ایران نے اسے روک لیا. صدی کی ڈیل میں بھی ایسا ہی ہے, انہوں نے اس صدی کی ڈیل کو گزشتہ صدی کی ڈیل کے مطابق انجام دینے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 1973 صدی کی ایک اور ڈیل کو انجام دیا گیا, یعنی اس کے مقدمات کو فراہم کیا گیا عرب و اسرائیل جنگ کے دوران. محمد انور سادات کے دور میں حالات ایسے بنائے گئے اسے جنگ میں مشغول کیا گیا, وہ شکست کھا گیا, پھر وہ مناخم بیگن کے ہمراہ امریکہ کے کیمپ ڈیوڈ گیا, وہاں جمی کارٹر کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر لیا. عرب کا سب سے بڑا مسلمان ملک فلسطین اور دوسرے ممالک کا بڑا بھائی مذاکرات کی میز پر جا بیٹھا, اور یہ تھی 20ویں صدی کی عظیم ڈیل. محمد انور سادات, جمی کارٹر اور مناخم بیگن, پھر بعد میں ان دو افراد کو نوبل انعام سے بھی نوازا گیا. صدی کی یہ ڈیل کیسے انجام پائی؟ اس پر حال ہی میں ایک سینمائی فلم بھی بنائی گئی ہے, نیٹ فلکس نے بنائی ہے, میں تاکید کروں گا آپ اس فلم کو ضرور دیکھیں. اس فلم کا نام فرشتہ ہے. جمال عبد الناصر کا داماد اشرف مروان, یہ جمال عبد الناصر کا داماد اسرائیل کا جاسوس تھا, 2002 تک کوئی نہیں جانتا تھا. 2007 میں جب لندن میں مارا گیا فلیٹ کے اوپر سے پھینک کر قتل کر دیا گیا. بہرحال اسی سال نیٹ فلکس نے اسرائیل کے بتائے خطوط کے مطابق اس پر ایک سینمائی فلم بنائی ہے. یعنی اسرائیل نے جو کہانی بتائی وہ یہ کہ جمال عبد الناصر کا داماد یعنی اشرف مروان 1970 میں اسرائیل کا جاسوس بنتا ہے, MI6 سالس کی شکل میں اسے اپنا جاسوس بنا لیتی ہے. پھر جب جمال عبد الناصر کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے, اس کا نائب انور سادات مصر کا صدر بن جاتا ہے. یہ روس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ امریکہ کے قریب ہو جائے. کہتا ہے کہ چلیں امریکہ سے قریب ہو جائیں, کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی مانند ہے اور امریکہ اس کا چودھری ہے, وہ سب کا بڑا ہے. یہ چونکہ امریکہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتا تھا تو اس نے روس کی طرف جانے والے تمام راستے اور پل ختم کر دیے. جب امریکہ کی طرف جاتا ہے تو امریکہ اسے قبول نہیں کرتا. امریکہ کہتا ہے کہ ایک شرط ہے کہ تم اسرائیل کو سرکاری سطح پر قبول کرو. یہ وہاں پھنس جاتا ہے. روس سے ہٹ چکا ہے, امریکہ سے سیٹنگ نہیں بن پا رہی, امریکہ اسے قبول نہیں کرتا. شرط رکھتا ہے کہ پہلے اسرائیل کو سرکاری سطح پر قبول کرو. اس کے پیچھے مصری جنرل شور شرابہ کرنے لگتے ہیں اور اس کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچتا. اس سینمائی فلم میں اس بارے میں بتاتے ہیں, اسے ضرور دیکھیے گا. اب یہ کیا کرتا, صیونی حکومت پر حملہ کر دیتا ہے. یہی راستہ اس کے لیے باقی بچتا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر دے. کہتا ہے کہ جمال عبد الناصر نے جو 6 روزہ جنگ لڑی تھی اور صحرا سینا کو گوا دیا تھا, میں اسرائیل کے ساتھ جنگ کر کے صحرا سینا کو واپس لینا چاہتا ہوں. جب اس کھیل کو شروع کرتا ہے اس کے لیے کیا اتفاق رونما ہوتا ہے. جب یہ تیاری کر رہا تھا, اس فوجی لشکر کشی کی اطلاع اشرف مروان جو اس کے دفتر میں موجود تھا اسرائیل کو دے دیتا ہے. اسرائیلی آتے ہیں اور محمد انور سادات شکست کھا جاتا ہے. یہاں 3 زاویے تھے, روس سے ہٹ چکے ہیں, امریکہ نے قبول نہیں کیا, پیچھے جنرل پڑے ہیں, اور اب اس نے ایک جنگ لڑی ہے کہ جس میں شکست کھا گیا ہے. چونکہ وہ شکست کھا چکا ہے, اب اس کے لیے ایک اور راستہ ہے کہ معاہدہ کر لے. لہٰذا تل ابیب پہنچ جاتا ہے, صہیونی کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہے. سینمائی فلم میں یہ سارے مناظر دکھائے گئے ہیں اور تاریخی اسناد سے لیے گئے ہیں. چند سال بعد کیمپ ڈیوڈ میں جاتا ہے, انقلاب ایران سے پہلے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیمپ ڈیوڈ جو کہ امریکی صدر کی رہائش گاہ تھی, جاتا ہے اور وہاں کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں. اس معاہدے کو گزشتہ صدی کی ڈیل کہا گیا, اور آج کی صدی کی ڈیل جس پر امریکی ماہرین سوچ بچار کر رہے ہیں, یہ کوئی اقتصادی گفتگو نہیں جو کہ مناما بحرین میں ہونے والی ہے. اصل مسئلہ ایران ہے. کہتے ہیں صدی کا معاہدہ یہ ہے کہ ہم ایران کو مذاکرات کی میز تک کھینچ کر لے آئیں. حتیٰ کہ ٹرمپ نے سوئس سفارت خانے کو ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہے. یہ خیال کر رہے ہیں کہ ایران کسی فحش عورت کا نام ہے, جیسے کوئی لڑکا کسی لڑکی کو ٹیکسی میں نمبر دیتا ہے, پھر ایک دوسرے کو ٹیلی فون کا نمبر کا تبادلہ کرتے ہیں. ٹرمپ نے بھی ساری زندگی فحش فلموں کے کرداروں کے ساتھ گزاری ہے. ہمیشہ اس کے آس پاس عجیب و غریب لوگ ہوا کرتے تھے, اس کی کئی ایک رکھیلے تھیں. لہٰذا وہ تصور کر رہا ہے کہ ٹیلی فون نمبر دینا کوئی اہم بات ہے. شرم کرو, یہاں کا نام پہلے نریمان تھا جو بعد میں ایران ہو گیا ہے. تم خیال کر رہے ہو کہ ہمیں اپنا نمبر بھیجو گے تو ہم تم سے رابطہ کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ, تمہاری تاریخ 200 یا 300 سال پرانی ہے, جبکہ ایران کی 7 سے 8 ہزار سال پرانی تاریخ ہے. تم کیا سوچ رہے ہو, بے حیا شخص, ہمارے لیے ٹیلی فون نمبر بھیجتے ہو؟ اب یہ کیا سوچ رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کو مذاکرات کی میز تک کھینچ کر لائیں گے اور اسے مجبور کر دیں گے کہ تم ہر صورت میں اسرائیل کو سرکاری سطح پر تسلیم کرو. دشمن کے عوامل میں سے ایک شخص, شہید بہشتی یونیورسٹی کے ایک استاد نے کچھ دن پہلے ایک مقالہ لکھا. وہ مجمع تشخیص مسئلہ نظام پرانے مسافران داؤس میں سے ہے, یعنی ان لوگوں میں سے ہے جو امریکی حکومت کی باتوں کو یہاں بیان کرتے ہیں اور امریکی ثقافتی نمائندے ہیں. اس شخص نے چند دن پہلے ایران میں امریکیوں کی آخری بات کو کہہ دیا ہے, اور اصلاح طلب لوگوں کی بھی یہی اصل بات ہے. وہ کہتا ہے, جناب, ہماری امریکہ کے ساتھ 90% مشکل اسرائیل کے مسئلے پر ہے. یعنی وہی بات جو آج کل امریکی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا تاکہ وہ اسرائیل کو سرکاری سطح پر تسلیم کرنے کا اعلان کرے. اس شخص نے لکھا کہ ہماری امریکہ کے ساتھ 90% مشکل اسرائیل کے مسئلے پر ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی توانائی کے علاوہ ایٹم بم بھی موجود ہے, لیکن کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں, چونکہ اسرائیل و امریکہ کو اطمینان ہے کہ وہاں کے ضمیر فروش باز سیاستدانوں کو اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے راضی کر لے گا. دیکھو, سعودی عرب انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کرتا, جمہوریت بھی نہیں ہے, اور امریکہ کو اس سے کوئی مسئلہ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کہتا ہے, اے امارات, عمان, قطر, سعودی عرب, ہمارے ان دوستوں کی مراد یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے, میں ایران پر دباؤ بڑھاتا جاؤں گا, صدی کی ڈیل کو انجام دوں گا, ایران صدی کی ڈیل کو قبول کرے, اسرائیل کو تسلیم کرے, پھر نہ ایران میں حقوق بشر کا مسئلہ رہے گا جیسا کہ سعودی عرب میں, اور نہ کسی حکومت کا, نہ جمہوریت کی کوئی اہمیت ہوگی, نہ ہی ایران کا ایٹم بم کوئی مسئلہ ہوگا. حتیٰ 2005 میں, یعنی 12-13 سال پہلے, لنک بلاٹ یورپی پارلیمنٹ کا ایک رکن جو کہ سویڈش ہے تہران آیا تھا اور لالا ہوٹل میں تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، ہم یورپی یونین آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ امریکہ آپ کو ایٹم بم دے گا۔ ان دنوں اخبارات میں یہ بات شائع بھی ہوئی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ اور ہمارے شرعی نقطۂ نگاہ میں ایٹمی اسلحہ رکھنا ہی حرام ہے۔ اب قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ دوست کہتے ہیں آپ صدی کی ڈیل کو انجام دیں جیسے انور سادات نے کیا تھا۔ نیٹ فلکس نے بھی جلد بازی میں فلم کو بنا ڈالا ہے۔ آپ فلم کو دیکھیں کہ یہاں کتنا خوبصورت منظر ہے۔ آخر میں یہ اشرف مروان دو ملکوں کا ہیرو بن جاتا ہے، صہیونی حکومت کی طرف سے بھی ستارہ امتیاز حاصل کرتا ہے اور مصر کی حکومت کی طرف سے بھی سرکاری اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں اے ایرانیوں، اگر آپ بھی ایسا کام کریں تو آپ کے لیے بھی بہت اچھا اور انعام و اکرام ہے۔ ہم اپنے امریکی دوستوں سے کہیں گے نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، آئندہ 24-25 سال کے بعد اسرائیل کے وجود باقی رہنے والا ہی نہیں، اس لیے آپ خود کو بھی اتنی زحمت نہ دیں۔ ہم آپ کو تجویز دیتے ہیں کہ صدی کی ڈیل کے تحت اسرائیل کو یہاں سے منتقل کر دیں۔ صرف $1 ٹریلین خرچ کی تو بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ امریکی لوگ ایران کو زیادہ تنگ نہ کریں، توجہ کریں کہ آپ کے اندر کچھ لبرل لوگ جو آپ کو اطلاعات دیتے ہیں سب کی سب غلط ہیں۔ یہ ایک بندہ خدا گرام ایڈیسن، امریکی ایٹمی توانائی کا اسٹریٹجی دماغ ہے، جو کہ حکومتی ہارورڈ یونیورسٹی اور ایٹمی توانائی مرکز بلفر کا استاد ہے۔ اس نے 2017 میں میزائل بحران کے نام سے کتاب لکھی، جسے دنیا میں علوم سیاسی کے شعبے میں پڑھایا بھی جاتا ہے۔ سن 2013-2014 میں جو ایران کے ایٹمی توانائی پر مذاکرات شروع ہوئے تھے، ایران نے پیغام دیا تھا کہ آئیں دیکھیں یہ انتہا پسند کیا کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ہمارے لیے ایک پیغام بھیجا۔ اب ہم سمجھے ہیں کہ کیوں ہمیں ایران کے اندر سے نتائج نہیں مل رہے۔ مغرب زدہ ہمیں چکر دیتے ہیں اور جو کچھ ہم سننا پسند کرتے ہیں وہی ہمیں سناتے ہیں، اور ہم ایران کے اندر سے اب تک کچھ بھی نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران کی دفاعی طاقت یہ ہے کہ جب یہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا خطے کے ممالک کو تقسیم کیا جائے، کوئی خطے کے ممالک کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ جب یہ کہتا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں کہ اس علاقے میں داعش حکومت بنائے، چاہے کوئی بھی طاقت اس کی پشت پر ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایران کی دفاعی طاقت یہ ہے کہ 40 سال سے کوشش کر رہے ہیں نظام کو تبدیل کر دیں لیکن نہیں کر سکے، ایران نے انہیں روک کر رکھا ہے۔ ایران کی دفاعی طاقت یہ ہے کہ صدی کی ڈیل میں امریکہ ہمیں خفیہ پیغام بھیجتا ہے کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کر لو اور ابھی خاموش رہو، 7-8 سال بعد بول لینا، فی الحال کاغذ پر آپ قبول کر لو کہ اسرائیل باقی رہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ ہم ناموس کے مسائل میں مذاکرات نہیں کریں گے، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جس پر توجہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ میں ٹرمپ نے کہا تھا ایران امریکہ کی طاقتور فوج سے ڈرتا ہے، اور جیسے ہی ٹرمپ نے اقوام متحدہ میں یہ جملہ بولے اس کے لیے سیٹیاں اور تالیاں بجائی گئیں۔ کیا آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا؟ اسی رات ہمارے جوانوں نے ایک کاروائی کی اور اس کا نام وحشت کا گریہ رکھا اور بتایا کہ کون کس سے ڈرتا ہے۔ ایک شعبہ ہے سپر کمانڈ آف سیلز نیوی، یعنی سی ایئر لینڈ کمانڈوز، جس کا مخفف ہے سیلز آف سی، یعنی سمندر، سیلز آف سمندر، زمین پر سمندر اور ہوا میں حملہ کرنے والے کمانڈوز۔ دنیا میں ان سے زیادہ جنگجو سپاہی موجود نہیں ہیں۔ ان سپاہیوں کو جب ہمارے فوجیوں نے پکڑا تو یہ رونے لگے اور حتیٰ کچھ کی شلواریں گیلی ہو گئیں۔ آپ کے پاس ابھی موجود ہے؟
ابھی انہیں دیکھتے ہیں۔ جی ہے، دوستوں سے کہیں چلا دیں۔
Other than the vast military power of the United States, that Iran's people are what their leaders fear the most.
سنگر دریای امریکا یعنی آدم مخفوری که وقتی در برابر یک نیروی با ایمان قرار میگیره به حدی میترسه که خودش خراب.
That is the humiliation of American servicemen and women on the deck of their ship, forcing them to kneel with their hands clasped behind their necks.
It was a mistake. That was our fault, and we apologize for our mistake.
جناب طالب زاده، ہم وہ واحد قوم ہیں جن کے سامنے امریکیوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، انہوں نے گریہ کیا ہے اور کہا ہے آئی اپولوجائز، معافی چاہتے ہیں۔ چینیوں کے مد مقابل یا چینی، روسی، فرانسی، جرمن وغیرہ کوئی بھی امریکیوں کو نہیں پکڑ سکا کہ پھر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے اور معافی مانگتے۔ یہ جو جان میکین نے کہا ہے کہ ہم نابود ہو رہے ہیں، اسی بنا پر ہے۔ امریکہ، جسے آپ نے دیکھا کہ اس طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے، امریکہ جس کے کمانڈوز ابھی تک 3 مرتبہ برطانیہ کی بحری فوج کے شعبہ ایس پی ایس اسپیشل پولیس اسکواڈن اور شعبہ سیلز نیوی کے فوجی گرفتار ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ گریا کیا ہے، وہ روئے ہیں، دوسری طرف ان کا صدر کیا کہتا ہے اور کون کس سے ڈرتا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تم ہم سے ڈرتے ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس تصویر میں جہاں یہ رو رہے ہیں ایرانی بحری فوجیوں سے کہہ رہے تھے، وہاں یہ ایرانیوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کب کھاؤ گے؟ تو بھائی، کیا ہم تمہیں کوڑا کھانے والے لگتے ہیں؟ لہذا یہ کہ امریکہ ایران کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو محمد انور سادات کی مانند صدی کی ڈیل میں گھسیٹ لائے گا، جو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ آج ماروں گا، کل ماروں گا، آج ہوگا، نہیں ہوگا، کل ہوگا، لوگ پریشان نہ ہوں، صرف اس پر توجہ کریں کہ ہمیں اپنی معاشی مشکلات حل کرنی ہیں۔ کاش ایک نشست میں اقتصادی جنگ پر گفتگو ہو جاتی، تاکہ میں وہ تمام ماڈل اور وہ تمام راہ حل بیان کرتا جو معاشی میدان میں مقابلے کی خاطر رہبر معظم انقلاب کی رہنمائی میں تیار کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اپنا سیاسی اور عسکری اقتدار اقتصادی قالب میں کر لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے، شرط نمبر 1، لبرل اقتصاد کی تھیوری، خاص طور پر فریڈمین اور نکینزیان کے ماڈل کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے علاقائی چیزوں کی طرف واپس آئیں۔ نمبر 2، یقین کر لیں کہ ملکی مشکلات بیرونی عناصر، خاص طور پر مغرب کی طرف سے رجوع کرنے سے حل نہیں ہوں گی، بلکہ ہماری مشکلات داخلی ہیں۔ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے بہترین جوان موجود ہیں، ہمارے پاس پڑھے لکھے، باصلاحیت اور سنجیدہ جوان موجود ہیں، علاوہ ازیں ہمارے پاس عظیم وسائل موجود ہیں۔ ان سب کے ساتھ تیسرا مسئلہ، ہمارے پاس 80 ملین کی آبادی کا بازار ہے، ہم خود پیداوار کریں اور خود استعمال کریں، کیوں ہم دوسروں کے محتاج بن رہے ہیں؟ $30 بلین، یہ وہ پیسہ ہے جو ایک سال پہلے باہر کے تاجروں کو دیا گیا تھا، وہ لے کر باہر فرار کر گئے۔ متعلقہ وزارت خانے کے افراد کہہ رہے ہیں $30 بلین ادا کیا ہے، لیکن نہ چیز واپس آئی، نہ اصل رقم واپس آئی۔ در حقیقت ہم نے ایک ملک کے لیے دلالی کی تھی، واضح ہے کہ اس میدان میں کمزور ہیں، لیکن اگر دوسرے شعبوں کی طرح رہبر معظم انقلاب کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور اگر انہی نصیحتوں پر عمل کر کے فوج اور سپاہ پاسداران کے سپاہ سالار کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آج وہ دفاعی طاقت کو اس سطح تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عالمی طاقتیں گھبرا رہی ہیں اور صرف گیدڑ بھپکیاں دے رہی ہیں۔ اقتصادی میدان میں کہ جہاں ہم عوام سے شرمندہ ہیں، یہاں پر بھی ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں جہاں ملک ایک زبردست اور مستحکم اقتدار اعلیٰ بن سکتا ہے، یہ امکان پذیر ہے اور یقیناً اسے عملی بنایا جا سکتا ہے۔
میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں مختلف یونیورسٹیوں میں آپ کی گفتگو کو ٹی وی پر نشر کیا جائے، ضروری ہے کہ ٹی وی چینلز پر ان ابحاث کو بیان کیا جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت تفصیل اور جزئیات کے ساتھ مطالب کو بیان کیا ہے، بہت زیادہ دلچسپ معلومات تھیں، بہت ضروری تفصیلات شامل تھیں۔ پروردگار آپ کو کامیابی عطا فرمائے، دعا ہے کہ ہم اس سے زیادہ روشن ایام کو دیکھیں۔ اور اب جو امید پیدا ہوئی ہے اور ہم دشمن کی عقب نشینی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ان عقب نشینیوں کو دیکھیں گے، دعا ہے کہ ہم اقتصادی میدان کی مشکلات سے بھی باہر آ جائیں۔
آپ بزرگوار ہیں، آپ کا شکریہ۔
جی بہت شکریہ، ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔